ये मुझे ऑस्ट्रेलिया में रहते 5 साल हो गए हैं, जो लोग यहाँ पे ज्यादा स्थित हैं लेकिन करेक्ट नहीं था लॉन्ग. मैं जब यहाँ पे आया था तो मेरे ख्याल था रन अवे फ्रॉम रिलीजियस इनटॉलरेंस एंड प्रोसिक्यूशन. लेकिन यहाँ पे आके आप रियलाइज, ये हिजबुल तहरीर का भी आपने नाम लिया, एक साहब है उस्मान बदर के नाम से जो बड़े एक्टिव है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और वो इस ऑस्ट्रेलिया को काफिर मुल्क और इस तरह की बातें करते रहते हैं, शरिया लाना चाहते हैं यहाँ पे. मैं खुद मैक्वारी यूनिवर्सिटी में एक दफा गया किसी काम के सिलसिले में, तो वहां पे मुस्लिम स्टूडेंट्स ने स्टॉल लगाया हुआ था, तो वहां पे कुछ गुफ्तगू हुई, तो ब्रदर यू आर काफिर, यू आर मुर्तद. तो मैंने उनसे सवाल किया कि अच्छा
हमें पता नहीं था
मुसलमान समझ ही
तो कहते हैं कि
अच्छा मैंने उनसे कहा कि व्हाट डू यू थिंक देन इफ आई एम एन अपोस्टेट बाय योर स्टैंडर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग, डू यू थिंक कि मैं वाजिबुल कतल हूँ? कहते हैं यस सर, वाजिबुल कतल. ये मैं ऑस्ट्रेलिया की आपको सिडनी की बात बता रहा हूँ. तो ये देर इज अ वेरी स्ट्रांग दिस सो कॉल्ड मुस्लिम मूवमेंट. तो इसका मेरा एहसास ये है कि इसमें एक जिस तरह हमने काउंटर नैरेटिव की बात की तालिबान के सिलसिले में, पाकिस्तान में तो हम बहुत लेट हो चुके हैं, अब तो फसल काट रहे हैं हम लोग, लेकिन मेरे ख्याल है यहां भी वो काउंटर नैरेटिव हमें अपने लेवल पे क्रिएट करने की जरूरत है. आपका इस बारे में क्या है कि हमें जो लोग इस नैरेटिव से एग्री नहीं करते, क्या उनको ऑर्गेनाइज करके इस तरह की कोई एक, बिकॉज वेस्ट जो मेजर ऑब्जेक्शन है वो ये कि अच्छा अगर माइनॉरिटी इस तरह ये काम करती है और इसको टेररिज्म को सपोर्ट करती है, वेयर आर दोज मुस्लिम्स हु स्पीक अगेंस्ट इट, इनका बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है और मेरे ख्याल में बहुत वैलिड ऑब्जेक्शन है उनका. तो आपका इसके बारे में क्या कॉमेंट या एडवाइस?
मैंने परसों भी ये कहा था, ये सब जिंदगी और मौत का मसला बन गया होगा, यानी ये अगर आप नहीं करेंगे तो आप बाहर भी स्कूल से नहीं बैठ सकेंगे. मैं पाकिस्तान में लोगों को आज से 25 साल पहले ये कहता था, जो हालात अब तजा हुए हैं लोग उसको नहीं सुनते थे. यानी आलमी सतह पर कायदा की तंजीम भी मौजूद है, हिजबुल तहरीर की भी, और वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं उसकी पेनिट्रेशन से आप पूरी तरह आगा रहे हैं. सबसे ज्यादा नुमाया तरीके पर ये चीज आपको हिंदुस्तान में अगर आप जाए वहां भी, यहां भी उसका कम है. मेरे नजदीक तो कोई इसके अलावा रास्ता नहीं है आपके पास कि आप काउंटर नैरेटिव को ना सिर्फ ये मुतय्यन करें बल्कि अपनी कम्युनिटीज को मुनज्जम करके इसका मुकाबला करें. ये अब आप लोगों के लिए महज मदद करें बल्कि खुद अपने वजूद का मसला अपनी बता करें. पाकिस्तान में ये
चंद माह पहले यहाँ ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन होते हैं, तो हमारे यहाँ वहीं का अल्पसंख्यक ग्रुप है और उनके कुछ मेंबर मस्जिद में जो ही मात्र मस्जिद कंसिडर की जाती है, वहां पे पंपलेट तकसीम कर रहे थे कि शेरक है वो डालना. ये ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसे जो है ना, यही
मैं आपसे करूँ कि मुसलमानों का जो मुझे कोई 12 सदियों तक तो ये जो कुछ मैंने आपको बताया इस पर तो अमल नहीं होता. 12 सदियों की तारीख तो असल में मलुकियत की तारीख है, बादशाहों की तारीख. मुसलमान अपने मिजाज के लिहाज से इस तरह की किसी मूवमेंट को बहुत एक्सेप्ट करता है आगे बढ़ने, और खुदा ना खास्ता ये सूरत अगर पैदा हुई तो आपके बाहर भी उससे मुख्त हालात नहीं होंगे सारे पाकिस्तान में.
जी मैं अगला मौजू शिफ्ट करना चाहता हूँ. सवाल ये है कि आपकी निदान में भी और बाकी किताबों में भी मौखिस का लफ्ज काफी इस्तेमाल हो रहा है, तो मौखिस दीन वसल्लम वो है और ये दिन इस्टेब्लिश काफी जगहों पे है. जब हम इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें काफी डिफरेंट मतलब निकलते हैं. एक तो इसका ट्रांसलेशन ऑरिजिन ऑफ है, ऑरिजिन ऑफ इस्लाम और दीन, सोर्स ऑफ दीन, की रेफरेंसेज जैसे एकेडमिक्स में यूज होता है इस लफ्ज को एज ए रेफरेंस इन एकेडमिक पेपर, सोर्स रेफरेंस या प्राइमरी रेफरेंस के नाम से. ना मेरा ये इसके साथ थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, जब मैं ऑरिजिन या सोर्स बोलता हूँ सोर्स ऑफ दीन तो मुझे कॉन्ट्रडिक्शन होता है कि दीन इस्लाम का सोर्स तो अल्लाह ताला है, तो वो वहां से सारा सोर्स है. और अगर यहां अंग्रेजी हम इसको कहेंगे सोर्स ऑफ दीन दी हुजूर असल में, तो ये दो चीजें कॉन्ट्रडिक्ट नहीं हो रही है. और खासतौर पर शहजाद साहब ने भी इसको ट्रांसलेट किया था सोर्स. क्या इस आपके नजर में आप जब मौत का लफ्ज यूज कर रहे हैं आप एज अ सोर्स यूज कर रहे हैं या की रेफरेंस के तौर पे और प्राइमरी रेफरेंस के तौर पे यूज कर रहे हैं उर्दू में?
ये एक मुश्किल है मगरबी जबानों की कि जिस तरह से साइंसी इस्तलाहात मगरबी जबानों में है और हमें उर्दू में ये मुश्किल पेश आती है کہ ہم اس کا کلمہ جب کرتے ہیں تو بعض اوقات صحیح مدعا ادا نہیں ہوتا. خود مغربی زبانوں کو بھی اگر آپ مشکل دیکھیں تو اس میں زیادہ تر اصطلاحات قدیم لاطینی ہے, یعنی وہ آپ کو انگریزی میں بھی اس طریقے سے نہیں ملتی. تو ماخذ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہ جگہ جہاں سے ہم کسی چیز کو عرض کرتے ہیں, یعنی میں کسی چیز کو کہاں سے دوں گا. تو انسان خدا کے میسج کو پیغمبر سے لیتا ہے, تو اس لیے میں نے یہ لفظ بھی استعمال کیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لکھا بھی ہے کہ دین کا تنہا ماخذ دنیا والوں کی انہیں کی ذات والا سے ان کا ماخذ جبریل امین ہے اور جبریل امین کا ماخذ اللہ تعالیٰ ہے. تو اس وجہ سے یہ لفظ اردو میں تو بالکل ٹھیک ہوتا ہے, بدل کر انگریزی میں قریب ترین لفظ سورس ہے جو انہوں نے اختیار کر لیا ہے, لیکن اگر آپ کوئی اور بہتر لفظ تجویز کر سکیں تو میرا خیال ہے کہ وہ اس کو اپریشیٹ کریں گے, ضرور اس کو تجویز کریں, بتائیں گے ان کو. وہ آپ کے پاس ان کا ایڈریس بھی ہوگا, مترجم وہ ہے اس کے.
میڈیم
ہم کئی چیزیں تجویز کی جا سکتے ہیں, اس میں بھی کچھ پرابلم ہے, میڈیم میں بھی کچھ پرابلم ہے, سورس کے لفظ بھی ہے. پرائمری لفظ ایک اور مدعا کو ادا کر دے گا. اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں, میرے خیال میں یہ کوئی کسی مجلس میں ادا کرنے کی چیز نہیں ہے. آپ کے جو تجاویز ہو آپ ان کو بتا دیجیے, اور وہ ایک شخص لکھنے والا ہے وہ اگر کوئی بہتر آپ کی تجویز کریں گے تو میرا خیال ہے اسے شکریہ ادا کر کے قبول کرنا چاہیے.
میرا اور ایک سوال تھا,
السلام علیکم مانی صاحب.
بہت دور چلا گیا, اب آپ بہت انتظار کر رہے ہیں.
میرا نام سیدر اور تھوڑا سا ٹاپک میں چینج کروں گا. مجھے کوشچن یہ کرنا ہے کہ اس طرح کے ویسٹرن کلچر میں مورگیج اور بینک لونز اور جن میں انٹرسٹ شامل ہے اور جو کہ اسلام سے کنٹرڈکٹ کرتا ہے, کیا یہ الاؤڈ ہے؟ یہاں پہ کافی مسلم فیملیز ہیں جو مورگیج پہ گھر لیتی ہیں اور ان کی ریزن بھی اویلیبل ہے کیونکہ یہاں پہ جو رینٹل مارکیٹ ہے وہ بھی کافی زیادہ ہے اور آپ ایکچولی کسی اور کا مورگیج اتار رہے ہوتے ہیں, تو کیا یہ الاؤڈ ہے؟
میرا ایک آرٹیکل ہے سوٹ کا مسئلہ کے عنوان سے, وہ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں موجود ہے, آپ میری سائٹ پر بھی اس کو لے سکتے ہیں اور میری کتاب مقامات کا حصہ ہے, اس کو آپ پڑھ لیجیے. اس میں میں نے دلائل دے دی ہیں, اپنی رائے کے خلاصہ یہ ہے کہ سود کیا چیز ہے, قرض پر منصب لی جائے تو سود ہے. سود کھانا اسلام میں حرام ہے, خدا نے اپنا ورڈکٹ دے دیا ہے, اس کی وجہ بھی بالکل واضح ہے, سمجھ میں آتی ہے. چنانچہ اس میں سود کھانے میں تو کوئی دو رائے نہیں, گنجائش نہیں ہے. سود دینا بالکل حرام نہیں ہے, یہ بالکل جائز ہے, بالکل مباح ہے, اس میں کوئی بحث کی ضرورت نہیں ہے. سود دینے کا جہاں تک تعلق ہے اس کے بارے میں کوئی منفی بات اس وقت کی جائے گی جب وہ کسی معاشرے میں آؤٹ لا قرار دے دیا جائے. تو آپ مارگیج پر گھر لینا چاہتے ہیں, آپ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, لیجیے. آپ نے دینا ہے اپنی جائز کمائی سے, کسی کا حق کھانا نہیں. میں نے اس مضمون میں اس حدیث کا صحیح مفہوم بھی بیان کر دیا ہے, اس کی تفصیل بھی بیان کر دی, وہ حدیث نقل بھی ہے.
اس میں جو خان وار ہوئی اس کے بعد پریشیا کے اندر
سب لوگ ٹاپک تبدیل کرنا چاہیے, آپ کیا کر کے جا رہے ہیں؟ میں انفارمیشن دے دیتا ہوں, ہر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں معلوم تبدیل کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں.
تو رشیا بار اس کے بعد کیمن نظم کا وہاں پہ خاتمہ ہوا رشیا میں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی اٹس اے وار بٹوین ویسٹرن کلچر اینڈ اسلام, اور اس کو ایک دفعہ ایران کے ایک ایکس پریزیڈنٹ سے ان کا انٹرویو سنا ہے, انہوں نے کہا تھا دس از اے کلیش آف سولائزیشن. ہم لوگ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ جیسے بش نے کہا تھا 9/11 کے اوپر کہ جی سلیپی جنگوں کا آغاز ہے, تو میں نے پوچھا کہ اس کا کلیش آف سولائزیشن کہ دونوں طرف سے چیزیں ہو رہی ہیں, اور اگر اس کا کلیش آف سولائزیشن تو اس میں ہماری مسلم اور مسلم کیا ریسپانسبلٹیز بنتی ہیں, اسپیشلی لیونگ ان دس ویسٹرن کنٹری.
بات یہ ہے کہ تہذیبیں افراد سے بنتی ہیں, اس وقت مغربی تہذیب دنیا پر حکومت کر رہی ہے اور سائنس ٹیکنالوجی میں اس کی غیر معمولی ترقی کی وجہ سے اس کو برتری بھی حاصل ہے. دنیا میں اس وقت ایک طرح کی نیم عالمی حکومت قائم ہے اقوام متحدہ کی صورت میں. اس عالمی حکومت میں پانچ طاقتیں ویٹو کر رکھتی ہیں. ایک چین کو نکال دیں تو کم بے ساری ہی مسیحی قوت ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا پر اس وقت مسیحی مذہب کے ماننے والوں کی بھی اور ایک لحاظ سے مغربی تہذیب کی حکومت قائم. اس وقت کتنی چاہیے جب بھی کسی تہذیب کو ایسی غیر معمولی برتری حاصل ہوتی ہے وہ اپنی نفسیات کے لحاظ سے دو چیزوں کی کوشش کرتی ہے. ایک یہ کہ اس کی برتری کو کوئی چیلنج نہ کرے, یہ اس کی نیچر میں شامل ہے. یعنی اگر یہ برتری مثال کے طور پر مجھے اور آپ کو حاصل ہو تو ہم بھی یہی کریں گے کہ کوئی اس کو چیلنج نہ کرے, یعنی اس کو برقرار رکھا جاتا ہے. اور اگر کہیں چیلنج درپیش ہو تو آپ اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کی بھی سوچتے ہیں یا اس کو ختم کرنے کی بھی سوچتے ہیں. تو میرے نزدیک مغربی تہذیب اس وقت اس جگہ پہ کھڑی ہے. یہ کوئی علم کلام کا یا کوئی بہت فلسفے کا مسئلہ نہیں ہے, سادہ مسئلہ ہے کہ یہ برتری ان کو حاصل ہے, ان کی ایک عالمی حکومت اس وقت قائم ہے, وہ اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. اور اگر کہیں سے کوئی چیلنج درپیش ہوگا, ہاں وہ کنفیوشن کی تحریک سے ہو جیسے کہ ہیڈنگٹن نے کہا تھا یا کسی اور جگہ سے درپیش ہو, وہ اس کو کنفرنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. یہ میں اس وجہ سے نیچرل, یعنی اس میں آپ کو کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے. یہ ایسے ہے جیسے کہ میں گھر بنا کے بیٹھا ہوں تو آپ اگر مجھے پتا چلے گا کہ آپ اس کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو میں کروں گا. مغربی تحریک مغربی لیڈرشپ اس مقام پر کریں گے. ہر تحریک میں ہر جگہ کے اوپر بہت سے مفکرین ہوتے ہیں جو بعض اوقات, اور مغرب میں تو خاص طور پر یونیورسٹیوں میں کوئی نئی بات کرنا بجائے خود بڑے اقتدار کا باعث ہوتا ہے, تو وہ نئے نئے نقطے بعض وقت پیدا کرتے رہتے ہیں. حقیقت میں بات صرف اتنی ہے, اگر آپ اس کے اندر اتر کے دیکھیں تو انہوں نے جو برتری اس وقت تک قائم کر لی ہے وہ اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں. اور اگر کوئی اس کو چیلنج کرے تو اس چیلنج کا جواب دینے کی تیاری بھی کرتے ہیں اور اقدام بھی کرتے ہیں. یعنی یہ ان کا مقام. اب اس کے مقابل میں آپ مسلمانوں کو دیکھیے, تو مسلمانوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس وقت ایک انتہائی پسماندہ قوم ہے. علمی لحاظ سے وہ اس جگہ بھی نہیں پہنچے جہاں جاپان اور تین نکالی کر کے پہنچ گئے. یعنی کوئی انوویشن نہیں ہے ابھی ان کی طرف سے, وہاں بھی نہیں ہے. اور جو اس وقت دنیا کا نظم چل رہا ہے اس کے اندر ان کی کوئی پارٹیسپیشن بھی نہیں, حصہ بھی نہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کیا چیلنج مسلمان کرنے کی پوزیشن میں ہے. صرف اتنی سی بات ہے کہ مسلمانوں کا مذہبی فکر کیوں بھی اپنے اندر چیلنج رکھتا ہے. میں سنو کی نشست میں بتا چکا ہوں کہ جو مذہبی فکر اس وقت مدرسوں میں پڑھا پڑھایا جا رہا ہے وہ کچھ بنیادی چیزیں اپنے عقیدے کے طور پر مانتا ہے کہ شرک اور کفر کو ہمیں ہر حال میں ختم کرنا ہے اور غیر مسلموں کی کوئی حکومت دنیا میں قائم نہیں رہنے دیتی. تو یہ بات اگر کوئی مسیحی بھی کہے گا تو آپ کیا محسوس کریں گے؟ یہ ہوگا تو وہ اس کو بھی نظر انداز کرتے ہیں. اس مذہبی فکر سے ان کے لوگ واقف رہے ہیں, اس کو بھی نظر انداز کرتے ہیں. اب اس سے آگے بڑھ کر آپ نے اگر 1996 میں داخل ہوا یہ ہوسٹ میں باقاعدہ ایک عالمی تنظیم بنا کے القاعدہ کی اعلان کر دیا کہ اب ہم اس مغربی تہذیب کو مٹانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, تو کچھ نہ کچھ جواب دیں گے وہ آپ کو اس کا. تو یہ سوال جواب جاری ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں. اتنی بات ہے بس. یہ معاملہ اگر بہت بڑھ گیا اور اس کو ہم نے کنٹرول نہ کیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ شاید یہ چیز عالمی طاقتوں کے اس حملے کا باعث بن جائے جس کو قرآن نے کہا ہے کہ من کل عدمی ینسلون, یعنی پھر پھر پڑے گی دنیا کی اقوام مسلمانوں کے اوپر اور سینڈوچ بنا کے رکھ دیں گی, یہاں تک کہ دو شہر رہ جائیں گے جس میں داخل نہیں ہو سکیں گے, باقی سب کو تو گراؤنڈ ڈالیں گے. اس سے خوف آتا رہے گی, یہ صورتحال پیدا کر رہے ہیں ہم اپنے علاقہ. مکہ اور مدینہ بائبل میں نام لے کے بتا دیا ہے کہ انا عارف نے کہ ان دو شہروں کے باہر رہے ہیں.
جی ہونا ہے
لیکن کرنے نہیں بیٹھ جانا چاہیے. ہونا تو بہت کچھ ہے دنیا میں. سندرگن میں فرمایا نا کہ میرے بعد تم ہر گمراہی اختیار کرو گے یہاں تک کہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ دہرا دو گے اور بنی اسرائیل اگر گو کے کسی بل میں گھسے ہو تو وہاں بھی جا کے گھسنے کی کوشش کرو گے۔ ظاہر ہے کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ تم بچو اس سے، لیکن ہم مسلمانوں نے کہا کہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا تو ہم ضرور بچ گئے۔
سر میں نے اپنی ایک کنفیوژن اصل میں دور کروانی تھی، سوال میرا یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں جو اپنی حکم یا جو قانون جاری کیا کہ وہ ان کو حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے پر مغلوب کر، تو وہ مجھے اس میں کنفیوژن یہ ہے کہ وہ نظر نہیں آتا مجھے اس طرح کہ وہ مغلوب ہو گئے ہیں، یا اگر ہیں تو وہ کس طرح مغلوب ہیں۔ وہ مجھے
حضرت مسیح علیہ السلام آج سے 2000 سال پہلے کم و بیش دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اس کے بعد پوری کی پوری جو 2000 سال کی تاریخ ہے اس میں جو یہود کو جو مغلوبیت رہی ہے، میرا خیال ہے کہ انسانی تاریخ میں کسی قوم کو اتنی ذلت آمیز مغلوبیت کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی تو خود مغرب جو ہے وہ گیس چیمبر کی داستان آپ کو سنا سکتا ہے، ان کے لیے تو صدیاں اس طرح گزری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم بھی نہیں دے رہے، نفرت کا نشانہ ہے، یعنی یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس کے دوران میں ایسے وقفے لازمن آئیں گے، قوم زندہ رہے ورنہ مر جائے گی۔ اب کہیں جا کے یعنی اعلان بالفور 1948 میں ہوا ہے کہ ان کو یہ موقع ملا کہ وہ برطانیہ عظمیٰ کے زیر سایہ وہاں پر اپنی ریاست قائم کریں۔ اس ریاست کا حال بھی یہ ہے کہ جو پاکستان کے شہر کراچی میں ہمارا حال ہے اس کا پچھلے 60-70 سال سے وہی حال ہے، یعنی کسی ایک جگہ کسی سرگرمی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کب کہاں سے بم چل جائے گا اور کیا ہو جائے گا، اور امریکہ کے بالکل سارے پر، یعنی اس دنیا کے جتنے ایکسپرٹس ہیں وہ اس سے متفق ہیں، آج امریکہ اگر فیصلہ کر لے تو 24 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا۔ تو اسی لیے مغلوبیت کی اس سے آگے کیا حد ہوتی ہے، اس سے بڑی تو کوئی مغلوبیت نہیں ہو سکتی، اور اب آخری اسٹیج چونکہ تیار ہو رہا ہے تو اس لیے کچھ مورس کی کوشش ہے، دیکھیے گا اس کو قریب لانے کے لیے مسلمان بہت کوشش کر رہے ہیں، جگہ آسٹریلیا میں بھی آپ کہتے ہیں کہ خلافت آنے والی جی
مجھے یہ پوچھا تھا کہ جس طرح مختلف علماء یا مختلف آپس میں تھوڑے سے کمپٹیشن ہوتے ہیں ڈفرینٹ معاملات میں، جیسے ابھی تھوڑی جس طرح مورگیج کی بات ہوئی تو ان کے ڈفرینٹ فالوورز ہیں، کچھ چیز سے ایگری کرتے ہیں کچھ نہیں ایگری کرتے، تو ان کی کیا پوزیشن ہوگی کہ بیسٹ وے رہے آفٹر آل دونوں تو صحیح نہیں ہے، دونوں فلموں تو صحیح نہیں ہے، تو مین ججمنٹ ڈے پہ ہم کس طرح لوگوں سے فالوور ہیں ان کو آپ کس کیٹیگریز میں اسٹرانگ فارم کر سکتے ہیں؟
اس کا اصول قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ آپ کو اپنے علم عقل کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے، آپ نے جانبداری کے ساتھ جس چیز کو صحیح سمجھا اس کو عمل کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ غلطی کھا گئے، بلکہ رسول اللہ نے بشارت دی ہے کہ اگر کوئی عالم غلطی کھا جاتا ہے اور جانبداری سے غلطی کھا جاتا ہے تو غلطی پر بھی اجنگ ہے، اس کی کوئی تکلیف نہ بس آپ کو اور مجھے جانبدار ہونا چاہیے، ہر جو صاحب علم ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ وہ آج کہہ رہا ہے وہ اتنا زیادہ اس کا اطمینان ہو اس کے اوپر کہ وہ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے یہی بات کہہ رہے ہیں، اس سے آگے کوئی مزید ضرورت نہیں، باقی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ جو دوسرے اہل علم ہیں وہ بھی اپنی رائے بیان کر دیتے ہیں، جو ان کی تحقیق ہے وہ بیان کر رہی ہے، بس جس سے آپ کا اطمینان ہو جائے آپ اس کے دلائل کو دیکھ لیں اس پر عمل کریں، وہ غلط ہو سکتی میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، ٹھیک ہے ہم سب انسان ہیں، ہم میں سے کوئی پیغمبر نہیں، کسی کو وہی نہیں ہے، اور غلطی اگر جانبداری سے ہوئی ہے تو کوئی فکر کی بات نہیں، بڑی بشارت ہے کہ اگر جانبداری سے اجتہاد میں غلطی کی ہے تو ایک اجر مل جائے گا، اور اگر صحیح نتیجے پر پہنچے تو دو مل جائے۔
گاندھی صاحب یہ سر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو آپ کا جو نقطہ نظر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ تھوڑا سا دوسرے علماء سے مختلف ہے، اسے علماء کہتے ہیں کہ ابھی اتنا سال تشریف لائیں گے تجھے, یعنی وہ موجود ہوں گے ہمارے اندر.
کہ آپ نے 360 ڈگری پر موضوع بدل دیا
اور اس میں جو بے شمار حادیث جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے, تو آپ بالکل اس سے یعنی 360 ڈگری آپ کا موقع بھی ہو دوسری طرف لگایا جاتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا
کہاں جا میرا موقع آپ نے وہی پڑھا ہے,
آپ نے بتایا کہ اس طرح ہم خوشی نہیں لائیں گے.
میرا موقع پڑا ہے کہیں
لکھا ہوا, میں نے سنا ہے کہ آپ کا جو موقع تھا
کان میں, اگر آپ کتاب باہر پڑھی ہوئی ہے اس کے علامات قیامت کا باغ نکالے حیض دیکھ کے, اس میں میں نے اپنا موقع بیان کر دیا اور اسے دلائل بھی بیان کر دیے. تو اگر وہ دلائل آپ نے پڑھ لیے تو ان میں کوئی خامی ہے میں جواب دے
یہی سوال مجھے
کہا تھا,
میں نے
کہا فالو کر ان کو بھی پڑھا دیجیے, اس کا میں نے دھیان کر دیا
تو وہ بھی کہتا آپ امام مہدی کو نہیں مان رہے
کہ وہ نہیں آئیں گے, تو اس کا میں تو بڑا میں بہت شریف النفس آدمی ہوں, میرے نبی جو دونوں بزرگ آئے تو میں کھانا پکا کے ضرور کھاؤں, لیکن یہ پوچھ کے مجھے بتائیے کیا کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا نے اعلان کر دیا ہے کہ یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, کہ میں نے جو دین دینا تھا وہ پورا کا پورا دے دیا ہے, مکمل کر دیا ہے اور اعلان کر دیا ہے کہ اب آسمان سے کوئی ہدایت نہیں ہے قیامت تک. تو پوچھ کے بتائیے ان سے مجھ سے کہ انہوں نے مجھے کیا کہنا ہے, کیونکہ اگر وہ میرے دین میں کوئی نئی بات کرنے کی کوشش کریں گے تو میں معذرت کے ساتھ واپس کر سکوں گا. جو مرضی کرنا ہے مجھے کیا کہنا ہوگا, ان کو بتا دیجیے اگر میرے دین میں کوئی تبدیلی کرنے آ رہے ہیں تو میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو, تو میں نہیں ایکسپٹ کروں. اگر کوئی نئی بات کہنے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کو کہیں واپس لے جائیں, کیونکہ مجھے تو معلوم ہے کہ میں محمد رسول اللہ کی دعوت پر کھڑا ہوں. تو اب صرف ایک اچھا رویہ ہو سکتا ہے کہ وہاں ان کا استقبال کیا جائے, رہنا چاہیں تو گھر میں کمرہ خالی کر دیا جائے, بھائی ایک کام میں کرنے کے لیے تیار ہوں کوئی ضرور تشریف لائے, کوئی مجھے اعتراض نہیں, لیکن دین کی بات نہیں کہتے. وہ کریں گے تو ایسی ہی تنقید کروں گا ایسی بات کروں
گا. میں
بدل لیتا ہوں آخر میرا جو دلائل ہے اس معاملے میں میری کتاب میں لکھے ہوئے تھے, یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے, میں نے یہ بتا دیا ہے کہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں میرا استدلال کیا ہے, آرگومنٹ کیا ہے. تو وہ آپ علامت ہے قیامت کا باب نکالیے, مجھے میری دونوں موجود ہیں, خود بھی پڑھ لیجیے خود بھی پڑھا لیجیے, اس میری دلیل میں کوئی اگر کمزوری ہے تو اس پر سوال کرے تو مجھے خوشی ہوگی.
میرا
ایک
سوال مختلف قسم کا ہے کہ مسیحت جو ہے وہ بیس کرتی ہے محبت کے پیغام کے اوپر, اللہ سے محبت سے محبت, جبکہ اسلام جو ہے خوف کے بیس پہ, یا میسج جو ہے سب خوف کے بیس پہ ہے. تو عیسائی اکثر عیسائی یا غیر مسلم لوگ بولتے ہیں کہ تمہارا جو امفیسس ہے ویسا خوف پہ لالچ پہ ہے, کہ اگر اچھا کام کرو گے تو جنت ملے گی اور غلط کام کرو گے تو ضرورت ملے گی, کرو گے تو یہ جو ہے ٹوٹل ایک طرح سے انسان کے لالچ کر دیتا ہے, وچ از ناٹ دا رائٹ فیلنگ. تو آپ کا احساس کیا کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں کیوں اس طرح کی فیلنگ ہے کہ ایک خوف کی دنیا سے ہم پورا مدد پہ چلا رہے ہیں؟
ہمارا ایک بڑا امپائر رہا ہے نا, اس میں ہم نے وہ تلوار کے زور سے قائم بھی کیا, تو ڈراتے رہتے ہیں لوگ, ورنہ اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو ہمارا کی ورڈ رحمت ہے اور وہ محبت سے بھی زیادہ خوبصورت تعبیر ہے. جس کتاب کو ہم خدا کی کتاب کہتے ہیں اس کی 114 صورتوں میں سے ایک کے سوا 113 جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے, اللہ رحمان الرحیم کے نام سے, جو سراسر رحمت ہے. یعنی یہ تو کسی مذہبی کتاب کو بھی طلبہ نصیب نہیں ہوگی, بہت ہی خوبصورت تعبیر ہے جس سے ہماری پوری زندگی اس سے عبارت ہے. تو ہم تو خدا کی رحمت کی آواز اور اس کے نقیب پر کے دنیا میں کھڑے ہیں, ہماری کتاب ایسی بات نہیں کرتی. 114 سورتوں میں سے ایک سورہ ہے عذاب کی, باقی تو صرف رحمت کی آواز ہے.
لیکن ہمارے جیسے احادیث اور باقی سے کتاب کتابیں ہیں وہ تو ساری بھری پڑی ہیں, اسی جزا و سزا کے
دیکھیے, جزا و سزا تو ایک حقیقت ہے, وہ بتانی ہی ہوگی لوگوں
کو, بہت زیادہ اس کے اوپر
میں تو قرآن مجید اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کی کتاب کو آپ خود بھی پڑھیں, اور قرآن نے یہ پابند کر دیا ہمیں کہ عام لوگوں تک دین کی دعوت صرف قرآن کے ذریعے سے پہنچنی چاہیے. اس کا حکم دے ذکر بالقرآن میں یہ خاص ہو گئی. رسول اللہ کو بھی اس کی اجازت نہیں تھی کہ آپ اپنی دعوت قرآن کے علاوہ کسی اور ذریعے سے پیش کریں, بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ قرآن ہی کے ذریعے سے تذکیر کریں. تو قرآن مجید تو بشارتوں سے بھرا پڑا ہے, اور وہی محبت کا جناب استعمال آپ نے کیا اسی کو اپنی دعوت بناتا ہے. ان کو تم تحبون اللہ فتذکرونی یحببکم اللہ, خدا سے پیار کرنا چاہتے ہو تو محمد کی ہدایت کی پیروی کرو, خدا تم سے محبت کرنا شروع کر دے. تو محبت اور رحمت کی پیدا.
میرا
کوشچن
یہ ہے کہ
باقی جزاؤ سزا ایک حقیقت ہے, بتانی پڑے. کیا کہا جائے کہ آپ لوگوں کو ماریے, قتل کیجیے, دہشت گردی کیجیے, فرشتے آپ کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں, دائیں ہاتھ میں 50 اور بائیں ہاتھ میں 20 ہونے لے کر.
میرا کوشچن یہ ہے کیا لاٹری کی طرح جائز کچھ لوگ کہتے ہیں ٹائپ آف جنرل
جی بڑی حد تک گیملنگ کے قریب ہوئی ہے, اس لیے جوا شراب یہ ان کے بارے میں قرآن کا تبصرہ یہ ہے کہ رسم میں عملی شیطان, یہ گندے شیطانی کام ہے. اور میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے یعنی جوئے کے قریب جا کر بھی لوگوں کو ایسے برباد ہوتے دیکھا ہے کہ اس کی داستان سنائی نہیں جا سکتی, اس لیے ان کا کہیں سایہ نہیں پڑ رہا, اس کے قریب نہیں جانا چاہیے. ایک بڑے آدمی ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں ان کو, بڑے دانشور بھی ہیں, ان کی غیر معمولی حیثیت بھی ہے پاکستان میں. تو انہوں نے بہت عرصہ پہلے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے شراب کے بارے میں جو بھی مذہب کے احکام ہیں, لیکن بڑے کنٹرول اور نظم کے ساتھ اگر آدمی پیتا رہے تو کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اپنے اوپر قیاس نہ کیجیے, آپ سب کبھی یتیم آدمی ہیں, آپ بہت بڑے باپ کے بیٹے بھی ہیں اور آپ کا زیادہ اشتغال بھی انہیں چیزوں سے ہے, لیکن یہ عمر خواہش جب گھر میں آ جاتی ہے تو پھر کچھ آگے بھی معاملات ہوا کرتے ہیں. وہ وقت آیا میری اپنے آنکھوں کے سامنے کہ ان کے صاحبزادے جب ان کی الماری سے بوتل نکال کے اس کے عادی ہوئے تو ناری میں پڑے ہوئے, تب ان کی والدہ نے مجھ سے کہا خدا کے لیے آپ کریں. یہ عبرتناک منظر تھا, اس وقت انسان سب منطق بھول جاتا ہے. جو خدا کے پیغمبر کی ہدایت ہے کہ جو چیز بری ہے آپ اس کے بارے میں یہ نہیں کر سکتے کہ اتنا کر رہے ہیں اور اتنا کر رہے ہیں, اس پہ آپ بہت فاصلے کر رہے ہیں تبھی بچے. تو جوئے اور شراب کے بارے میں جو خدا کے الفاظ ہیں میرے علم میں نہیں ہے کہ اتنے سخت الفاظ کر رہے ہیں. رسو میں نویش کنگا شکانی کا فشن بچ رہو بچ کے رہو, اور فشن وہ کہا ہے قریب میں رہو.
السلام علیکم, رانا فاروق نام ہے. جب میں اسے ایوری ڈے دیکھتا ہوں تو مجھے کچھ 10-15 کے قریب سرکے نظر آتے ہیں مختلف قسم کے.
اب زیادہ دور دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ نظر آئے گا.
تو نہیں میں پاکستان کے پرٹیکولر ایڈریس پر بات کروں جس میں سنی دیوبندی بہابی اور اس طرح کے سیکٹ جو ہے ڈفرینٹ نظر آتے ہیں. اب میں جو ہے کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ ان میں سے کون سے والا جو ہے جو مطلب دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہے. جب ہم کسی بھی عالم سے بات کریں تو وہ اپنے فرقے کے ریفرنس سے اس کو کوٹ کرتا ہے چیزوں کو, اور اسی طرح کا ایک وہ پورٹری کرتا ہے. آپ اس بارے تھوڑی اگر رہنمائی کر دیں تو میرے جیسے کا بہت پسند ہے.
دیکھیے ایک ہے بیسک دین جس کے لیے آپ خدا کے سامنے جواب دیں, اس بیسک دین میں 5 باتیں وہ ہیں کہ جو آپ کو ماننی ہے. ایک خدا کا ایمان, اس کے فرشتوں پر ایمان, اس کی کتابوں پر ایمان, قیامت کے دن پر ایمان, اس کے نبیوں پر ایمان. میرے علم میں اس وقت پوری دنیا میں کوئی فرقہ نہیں جس کے خلاف سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کے سوال کے جواب میں خود یہ 5 چیزیں گن کے بتانے کی یہی ایمان ہے. ایک مسئلہ ختم ہوا. آپ کو عمل کرنا ہے, عمل کرنا ہے, 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, مذہبی معاملات کی بات کر رہا ہوں. آپ کو ایک مہینے کے روزے رکھے ہیں رمضان میں, آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ حج یا عمرہ کرنا ہے, آپ کو اپنے مال میں زکات دینی ہے. میرے علم میں نہیں ہے کسی کو اس سے کوئی اختلاف, ان کی بیسک ہیلتھ میں بھی کوئی اختلاف نہیں. اس وقت ساری دنیا ایک ہی طریقے پر جا کے حج کرتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں کرتا. نماز کے اندر جتنا اختیار دیا گیا اختلاف کرنے کا اتنا ہی اختلاف ہے, اس سے زیادہ کوئی اختلاف نہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کو اس دنیا کے زندگی کے اندر اعلیٰ اخلاق کی مقام پر کھڑا ہونا ہے. آپ کو جھوٹ نہیں بولنا, بدگیانتی نہیں کرنی, دھوکہ نہیں کرنا, کسی کا حق نہیں مارنا, کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہیں کرنی. اگر کوئی فرقہ اس بات سے اختلاف کرتا تو ضرور اس کا نام بتائیں, ہے کوئی اس طرح. جس دین کے لیے آپ کو قیامت میں جواب دینا ہے وہ ختم ہو گیا, اتنا ہی. اس کے بعد وہ چیز شروع ہوتی ہے جس کو علمی مسائل کہتے ہیں, ان کو انجوائے کرنا چاہیے, پریشان نہیں ہونا
بہت شکریہ کہ آپ نے آج ہمیں وہ چھ صحابہ کا قصہ بتایا جس میں انہوں نے حضرت عثمان کی خلافت کا فیصلہ کیا, کیونکہ میں بہت میں مجھے نہیں پتا تھا نا.
میں نے سب کو نئی کتاب برہان میں جو سورہ بیناؤں کے عنوان سے آرٹیکل ہے سب لکھی ہے میں.
اب سوال اس سے یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عثمان کے ٹائم پر تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ حضرت علی وہ تھے کمپیٹیٹر, تو لوگ جو رہ گئے اینڈ میں وہ دونوں تھے. حضرت ابو بکر حضرت عمر کے زمانے میں جو خصوصاً ہم کل کے ٹاپک شیعہ تحریک کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی کیا ان کا کوئی کلیم تھا, اور اگر تھا تو جو امامت کا کانسیپٹ ہے اس کے لیے سب سے بڑی جو لاجک پیش کی جاتی ہے شیعہ اسکول میں وہ کیا ہے؟
شیعہ اسکول سے تو میں ایک تفصیلی لیکچر یہاں دے چکا ہوں اور میں نے اس کو بتا دیا تھا کہ ان کا آرگومنٹ کیا ہے اور وہ اپنا نقطہ میں پیسے پیش کرتے ہیں. میں نے کوشش کی تھی کہ اس دوران میں کوئی کمنٹ بھی نہ کروں بلکہ کیسے ان کا موقف ہے اس طرح وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں اس پر کوئی مزید کمنٹ کرنا بھی نہیں چاہیے. باقی علمی لحاظ سے جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ان کا کوئی کلیم تھا, تو اسٹیبلش ہسٹری میں ان کا کوئی کلیم سامنے نہیں. زیادہ سے زیادہ اتنی بات جان ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ عمر یہ اعلان کرنے سے پہلے ہم سے بھی مشورہ کر لیں تو اچھا.
جی
وہ نہایت یعنی شان کے ساتھ پورے نظام میں شریک رہے, انہوں نے ذمہ داریاں قبول کی, بلکہ ایک موقع تو ایسا آ گیا تھا کہ جس میں اگر کوئی نہ درجے میں بھی ان کے دل میں خدا نخواستہ کھوٹ ہوتا تو بہترین موقع تھا فائدہ اٹھانے کا, جب حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا خود میدان میں جہاد میں چلے جانے کا. بہت صورت حال خراب ہو گئی تو انہوں نے ایک موقع پر خود فیصلہ کیا تھا میں باہر فوجوں کی قیادت کرنا چاہتا ہوں. تو یہ حضرت علی تھے کہ جنہوں نے ان سے کہا کہ آپ کو بالکل نہیں جانا چاہیے, اس لیے کہ آپ اس وقت پوری امت کے سربراہ ہیں اور اگر آپ چلے گئے تو پھر اس چکی کو گھمائے گا کون, آپ کو مدینہ ہی کرنا چاہیے. تو اگر انا درجے میں کھوٹا ہو جاتا ہے یہ بہترین موقع ہے جان چکانے کا, ایسی کوئی بات بالکل نہیں. ذمہ داریاں تو ان کی ہیں, بعض اوقات حضرت عمر گئے ہیں تو وہ ان کو نائب بنا کے گئے اپنا, ان کے بشرے ہیں جن میں انہوں نے بڑی اچھی آرادی ہے بہت بہت. تو اسٹیبلش ہسٹری میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ انہوں نے کوئی انتشار کر رہے ہیں. یہ میں آپ سامنے جو ساری تاریخ رکھی ہے اس میں کوئی ایک موقع پر اس والے میں تمہارے ہر کے پاس وہ بھی نہیں گئی. یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل پرامن طریقے سے یہ انتقال اقتدار کا سارا معاملہ ہوتا ہے. پہلا انتشار وہی پیدا ہوا ہے آج جس کی میں داستان سنا چکا ہوں, حضرت عثمان کے بھی چھ سال بعد.
حفاظت کے لیے اپنے بیٹے بھی
بھیجے تھے حسن حسین, دونوں دروازے پر کہہ دیتے رہے ہیں جب باغی حضرت عثمان کے خلاف. بالکل کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے.
اسی سے ریلیٹڈ ایک چھوٹا سوال, کیا یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ شیعہ جو ہے یہ ایک یہودی سازش کے ذریعے وجود میں آئے, تو آپ کی تحقیق یا مطالعے میں کوئی ایسی بات ہے کہ یہ جیسے کل آپ نے کہا کہ یہ ویسے ہی ڈیولپ ہوا جیسے ایک تحریک کی شکل میں ڈیولپ ہوا؟
کیونکہ میں تو یہ سازش کیوں ہے اس کو کبھی کوئی اہمیت نہیں دیتا. میرے نزدیک کوئی چیز بھی سازش کے وجود میں نہیں آتی, اس کی فکری علمی سماجی سیاسی بنیادیں ہوتی ہیں, جب وہ وجود میں آ جاتی ہے تو پھر گرد و پیش سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس لیے میرے نزدیک نہ طالبان کسی سازش کے وجود میں آئے ہیں, نہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی سازش کے وجود میں آیا ہے. میں اس سبھی کو ویسے ہی بالکل ایک مکانہ چیز سمجھتا ہوں. میرے نزدیک اس کی کوئی حدیث نہیں. بہت سے لوگوں کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے سب باتیں. میں نے تو آپ کے سامنے تھوڑی سی تھوڑی اس کی ہسٹری رکھ دی ہے. یہ اس طریقے سے یہ تحریک جو ہے ہوئی ہے اور بالکل ایک خاص جگہ سے اس کی ابتدا ہوئی ہے پولیٹیکل مسئلے سے اور آہستہ آہستہ اس میں اب ظاہر ہے کہ عیسائی تاریخ کے دوران میں ایک بڑا گروہ منظم ہوا ہے وہ جاری رہا ہے اس کی پوری ہسٹری ہے. تو بہت سے دوسرے لوگ بھی ہوں گے جو اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ آج کل بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی بہت سی جماعتوں میں بہت سے لوگ گھسے ہوئے ہوں فائدہ اٹھاتے ہو. لیکن جو اصل جیت ہوتی ہے اس کی کوئی بنیاد ہوتی ہے کوئی جلدی. میں اس سے بالکل کوئی دلچسپی نہیں رکھتا اس طرح کی چیزوں سے. میں چیزوں کو بالکل جیسے وہ فیس پر ہوتی ہیں اس طرح دیکھتا ہوں.
جی میرا سوال اگین حدیث اور سنت کے ریفرنس سے ہے. عام انڈرسٹینڈنگ یہ ہے جو آج تک انڈرسٹینڈنگ موسٹلی ہے کہ جو کچھ حضور صاحب نے کہا جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب اور جو قلم بند ہے حدیث میں جو وہ سب سنت ہے. اور اس کی دلیل میں کافی علماء قرآن کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں اتی اللہ کی رسول اس کو لے کر لاتے ہیں اس سے اسٹیبلش کرتے ہیں کہ یہ سب حدیث سنت ہیں. پر آپ نے جو میزان میں بھی سنت کی نئی ڈیفینیشن دے دی جس میں کہ آپ کنسنسس کنٹینیوم تواتر کے ذکر کرتے ہیں اس کے بیسس پہ آپ نے کلیئر چار کیٹیگریز میں 28 آئٹم کو ڈیفائن کیا کہ وہ ہی سنت ہیں. اس کے علاوہ سنت جیسے آپ کہتے ہیں ابراہیمی نہیں ہیں. اس کے علاوہ اس سارا سب کچھ جو ہے وہ نوافل ہے. اس میں یہ ڈفرنس کیا ہے
نوافل
یہ ڈفرنس آپ کی جو آپ کو فیڈ بیک ملا ہے باقی علماء سے اس میں کیا فیڈ بیک ملا ہے آپ کے
نئے بہت بہترین فیڈ بیک ہے
اور ہمارے
لیے مجالس میں سنایا نہیں جاتا.
دوسرا سوال یہ کہ جو ہمارے لیے ہمارے آڈینس کے لیے یہاں پر تھوڑا سا
پہلے تو معلوم کے ساتھ یہ چیز کی تصدیق کر لیجیے کہ یہ جو آپ نے بات بیان فرمائی یہ مسجد کا مولوی کہتا ہوگا. مسلمان امت کے جلیل القدر علماء نے اس طرح کی بات کری یعنی ان کے نزدیک مثال کے طور پر یہ بات کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدو کھاتے تھے اس کو کوئی جلیل القدر عالم سنت نہیں کہتا. یہ واضح فرق ہمیشہ کیا جاتا رہا ہے کہ ایک چیز وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات ہیں آپ کا اپنا طریقہ ہے بلکہ آپ کے علم میں ہے کہ جو عام طور پر لوگ جان جاتے ہیں طب نبوی کوئی نسخے ہے بارے آپ کو معلوم ہے کہ اس پہ ابن خلدون نے پورا باب لکھا ہے کہ یہ عطا ہی طب ہے کوئی نہیں کہ کوئی حقیقت تو ایسا نہیں ہے. ہمارے جلیل القدر علماء اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. یہ تو عام مسجدوں میں جو بیٹھے ہوئے باتیں ہوتی ہیں وہ ہیں. بہت قیمتی کام کر کے انہوں نے ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ سنت وہ چیزیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی حیثیت سے اپنی امت میں جاری کیا. یہ کہتے ہیں علماء جو بات کہتے ہیں پہلے اس کو پوری طرح جیسے وہ کہتے ہیں اسکیپ کرنا چاہیے. اگر آپ نے اس کے ساتھ میرے وہ لیکچر سنے ہیں جو میں نے اس کی تشریح میں دیے تھے تو اس موقع کے اوپر میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ علماء کیا کہتے ہیں اور اس میں ابن عبدالبر کی جامع بیان العلم سے جو سب سے زیادہ مستند موقع تھا پوری امت کے جلیل القدر علماء کا پہلے اس کو بیان کر دیا. وہ موقع جو ہے وہ جامع بیان العلم کی پہلی جلد کے آخر میں اصول العلم کے باب کے تحت ابن عبدالبر جیسے جلیل القدر اسکالر نے نقل کیا ہے اور تمام اہل علم جو جلیل القدر اہل علم ہیں ان کے اتفاق کے طور پر نقل کیا. وہ یہ ہے کہ سنت و تن قسم و قسمین کہ سنت جو ہے اس کی دو قسمیں. اس میں انہوں نے جان دیا کہ پہلی قسم وہ ہے کہ جو نقل القافہ القافہ کے طریقے پر ملی ہے یعنی مسلمانوں نے بحثیت مجموعی اپنے اجماع اور تواتر سے اس کو نقل کیا ہے اور وہ نسل بعد نسل اسی طرح نقل کیا ہے. پھر اس کا حکم بیان کیا ہے کہ یہ جو سنت ہے سنت کی یہ قسم ہے یہ قسم دنیا بھر پر اپنی حجت قائم کرتی ہے. اس کے انکار کے نتیجے میں آدمی کافر ہو جاتا ہے یعنی یہ پورا واقف بیان کیا ہے. اس کے بعد وہ لکھا ہے کہ اس کی سنت کی ایک دوسری قسم وہ ہے جو ہمیں حدیث سے ملتی ہے, اور اس کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ وہ لا یوجب العلم یوجب العمل, اس کو ماننا لازم نہیں آتا لیکن اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. موقف بیان کیا یہ, اور اس میں پھر جو دو گروہ ہیں ان دونوں گروہوں کا موقف بیان کر دیا. یہ ہے کلاسیکل علم کا موقف. اب میں کیا کہتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں, سنت ساری کی ساری اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے. حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس میں کوئی نیا حکم نہیں ہے, وہ قرآن اور سنت میں جو بھی بیان ہو گیا ہے یا اس کی تقنین ہے یا اس کی تبیین ہے یا اس کی تشریح ہے یا اس پر رسول اللہ کے عمل کا بیان ہے. تو یہ ہے موقف اور ان کا موقف. اس کو ایسے دیکھیے, جو بات آپ نے بیان کی ہے وہ کوئی نہیں کہتا. یہ دوسرے حصے میں میں یہ اختلاف کرتا ہوں, اور یہ بڑا سادہ بھی بات ہے. یعنی میرا تو اس معاملے میں مسئلہ ہی ہے نا, میں نے جو فہرست بنائی ہے لوگوں نے کہی ہے اس میں کوئی اضافہ فرما دے, اندازہ ہو جائے گا آپ کو جواب دیتے ہیں.
تو سر میں نے کل سے کیسے بک کیا تھا, مجھے بھی پتا شاید اس موضوع پہ آپ نے کچھ کہا, لیکن آپ نے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت تھی 6 سال کے بعد, ہم جب جنگ جمع
حضرت عثمان
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ
6 سال بعد اصل میں وہ شروع ہو گیا, کشمکش شروع ہو گیا.
جو جنگ جمع ہوئی اس میں ایک سائڈ پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, دوسری سائڈ پہ حضرت اللہ حضرت زبیر حضرت عائشہ جہاں ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کی شہادت ہوئی ہے. مختصر کیا بات تھے کہ اتنے دیر کا صحابہ ایک دوسرے سازش کی, کچھ اور وجوہات کی, کیا وجوہات کی یہ جنگ اس وقت ہسٹری میں ہوئی ہے اور یہ لوگ ایک دوسرے کے اگینسٹ مقابل آخرے ہوئے ہیں اور لاکھوں مسلمانوں کی شہادت ہوئی. تاریخی اعتبار سے
اکتوبر 71 میں مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا, کیا وجہ تھی؟ بڑی بہتے ہیں نا, اس موجودہ تاریخ میں لمبی بہتے ہیں. 14 صدی پہلے کے اختلافات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو بھائی ایک خلیفہ المسلمین جو تھے ان کو ان کے گھر میں گھس کے باغیوں نے قتل کر دیا, شہید کر دیا. تو آج کل کا زمانہ نہیں تھا کہ جس میں ریڈیو ٹیلیویژن جو ہے وہ لائیو نشریات کر رہا ہو. پوری سلطنت میں بہت بڑی سلطنت تھی, اتنی بڑی سلطنت تھی کہ آج کی دنیا کے 21 ملک اس کا حصہ بنتے تھے. تو یہ خبر کس کس طرح پہنچی ہوگی, کیا صورت ہوئی ہوگی, اس میں کتنی رنگا میری ہو گئی ہوگی, اس سے کیا غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہوگی, کس طریقے سے لوگوں نے لیا ہوگا. پھر جب ان کو یہ اطلاع ملی ہوگی کہ اس کے چند دن بعد ہی حضرت علی نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا ہے, ان کو یہ پتہ چلا ہوگا کہ اس میں محمد بن ابو بکر بھی شامل ہے جو قاتلوں میں شامل تھا, تو اس سے کیا کیا افواہیں ہوئی ہوں گی. تو آپ کے خیال میں جب اس طرح کی صورتحال آج اسلام آباد میں ہو جائے تو کیا ہوگا؟ وہی ہوا تھا, دنیا میں ہوا کرتا, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. اس کو تاریخ کو کبھی مذہبی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اس لیے جیسے ہوتی یعنی ایک معاملہ بڑا حادثہ ہوا ہے. آپ خود سوچیں کہ اس وقت ہمارے یہاں اس طرح کا حادثہ پیش آ جائے, کیا کیا افواہیں نہیں اڑیں گی, کس طرح کی بات نہیں ہوگی. غیر ممکن ہے کہ اس طرح کے حادثے کے نتیجے میں اگر کسی امیر المومنین کا اعلان کیا جائے تو لاہور کا کورٹ تمہارے قبول کرنے سے انکار کر دے.
ابھی تھا وہی مسعود بھائی کے کوشچن کا ایک بلیٹ ہے, ابھی آپ نے حدیث کا وہ کہا ہے. ہمارے وہ پیچھے سے ایک کوشچن آیا تھا کہ جتنے بھی اختلافات ہیں مسلمانوں میں وہ اسی حدیث کی وجہ سے ہیں, اور زیادہ تر یہ ریلیٹڈ شدہ ریچول یا عبادت جس کو ہم کہتے ہیں, تو اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو بھی وہ آیا ہے وہ حدیث میں ہے اور اس کو فالو کرنا حدیث میں, تو پھر یہ کس طرح اختلاف ہے لوگوں میں؟
ابھی میں نے ان کے سوال کا جواب دیتے ہوئے دین بتایا ہے, پورا کا پورا بتا دیا ہے. اس میں تو کوئی چیز بھی حدیث کی محتاج نہیں ہے, سارا کا سارا اسٹیبلش دین ہے.
لیکن ہمارے جتنے ایک تو بیسک یہ نا کہ
اصل دین تو وہی ہے نا جو میں نے ان کو گن کے بتا دیا ہے. باقی تو دیکھیے بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک غیر معمولی شخصیت ہے, تو آپ کی تاریخ آپ کی باتیں لوگ نگلیکٹ کر رہے ہیں, اس کو علم کا مسئلہ سمجھنا چاہیے. اس کو گفتگو ہو جائے گی, بات ہو جائے گی, اس کی تحقیق بھی کر لی جاتی ہے. اصل دین میں کوئی مجھے بتائیے, جو میں نے ابھی بیان کیا اس میں کوئی اختلاف کبھی مراکش سے ملیشیا تک آپ کے علم میں آیا؟ اصل میں صورت حال یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو الگ نہیں کہتے ہیں. اصل دین جو پورا کا پورا ہے تو بالکل متفق الگ ہے, اس میں کوئی سوال نہیں ہے. یہ جو بحر سنت کی فہرست بنا دی ہے, کسی نے کوئی بتایا آپ کو کہ اس میں فلاں چیز نہیں ہونی چاہیے؟
میں نے جتنا کو بھی لکھا ہے ابھی تک
کسی پوچھنا تھا کہ اس میں کوئی چیز رائے تو
نہیں ہے, مگر یہ ہے اسی اللہ اسی رسول ہے تو اس کا مطلب باقی چیزیں کیا ہے تم لوگ
باقی چیز نکال کے دے دینا آپ کو, یعنی آپ ایک مرتبہ لے کے سب لوگوں کو انجام سے کہیں ذرا اس میں اضافہ کر دیں. ایک بات ہے جو انہوں نے آپ کو کہنی ہے وہ پہلے بتا دیتا ہوں. اصل میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں ایک ہوا میں کہتے رہتے ہیں. میں نے مکمل طریق جان کر دی, کوئی اضافہ ابھی تک تنقید کرنے والے سوائے اس ایک کے کوئی اضافہ نہیں.
ڈیموکریسی پہ بھی کافی ہے,
ڈیموکریسی میں تو اس کی کوئی تعلق نہیں, وہ تو قرآن میں لکھا ہوا, وہ تو سنت کا مسئلہ ہی نہیں.
بٹ اب جو لوگ اس کی طرف نظام مصطفیٰ وغیرہ کی طرف بات کرتے ہیں, جو اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو ویسٹ کا شوشہ ہے جو مکہ تھی.
پاکستان میں تو یہ بات بھی نہیں کہی جا سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں دیوبندی اسکول کی بڑی جماعت جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام ہے, اور بریلوی اسکول کی بڑی جماعت جمعیت علماء پاکستان ہے. اسی طرح اہل حدیث کی اپنی جمعیت اہل حدیث موجود ہے. سب کے سب انتقالی نظام میں حصہ لیتے ہیں, جو ہویت کے علم بردار ہیں اس کے تحفظ کی قسمیں کھاتے ہیں.
قسمیں تو کھاتے ہیں وہ ہمارے یہاں
اسمبلی میں کھڑے ہو کر عیسائی کی وفاداری کا عرف اٹھاتے ہیں, اس کے تحت وزارتیں قبول کرتے ہیں.
ہمارے یہاں سے بیٹھ کے حج کرنے جاتے ہیں تو وہ بھی تو
ویسٹ کی ہے. تو یہ کوئی پرابلم نہیں ہے, بلکہ ابھی مولانا ظاہر قراشی صاحب نے ایک تفصیلی رائیہ لکھا. ظاہر بہت بڑے آدمی ہے دیوبندی اسکول کے, اور اس میں خود طالبان کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ ہمارا کنسنس تو چکا ہے جمہوریت.
اس میں جو ہماری جو فکر ہے جو اور مین جو فکان کی اور فکا شاپی ان کی بہتر کس بات پہ آتی ہے؟ مجھے جو انڈرسٹینڈنگ ہے فکا بھی کہ اس مسئلے پہ یا کسی ایسے چیز پہ, جیسے فار ایگزامپل ابھی آج کل جو بینکنگ کا سسٹم ہے کہ اس وقت نہیں تھا, تو ابھی اتحاد جو علماء کریں تو آئی انڈرسٹینڈ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے جتنی فکا کے جو بھی اختلاف ہیں وہ سب کہ بھی نماز ایسے پڑھنی ہے نہیں ایسے نہیں پڑھنی, یا روزہ پہلے کھولنا ہے یا بعد میں کرنا ہے, یہ تو ایک ایسی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اپنے دور میں, لوگوں نے ان کو دیکھا, انہوں نے کیسے نماز کی پڑھی, تو پھر اس پہ سارے اختلافات میں پیدا ہو گئے. یہ ساری ڈفرینس
جواب میں گفتگو کرتے ہیں, بہت اختلافات پیدا ہو گئے. نہیں, روزے کے معاملے میں پوری مسلمان امت میں صرف ایک اختلاف ہے, اور وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جب یہ کہا کہ روزہ رات تک پورا کرو, تو رات تک کے میں کیا سیاہی آ جائے تو کہیں گے رات تک, یا بالکل اطلاع میں کہیں گے تو دس منٹ کے وقت کا اختلاف ہے. اور اختلاف کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہے کہ روزہ رات تک پورا کرو, تم اس سے عام آئی رن لین, تو اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے؟ تو یہ پہلے مجھے بتائیں کہ کیا ہے. نماز میں دیکھیں, یعنی نماز میں پانچ ہوں گی, پانچ نمازوں میں دو رکعتیں فجر کی, دو رکعتیں چار رکعتیں زہر کی, چار رکعتیں عصر کی, تین رکعتیں مغرب کی, اور چار رکعتیں عشاء کی, مسلمانوں پر لازم کی گئی. ان میں تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوگی, اقامت کہی جائے, قیام کیا جائے گا, رکوع میں جائیں گے, اٹھیں گے, اس کے بعد دو سجدے کریں گے, اور اگر دو رکعتوں کے بعد آگے پڑھیں گے تو تشہد پہ بیٹھیں گے, جب سلام پھیرنا ہوگا تو تشہد کے بعد سلام پھیرتے ہیں. سورہ فاتحہ لازمن پڑھیں گے, قرآن کی آیت لازمن ملائیں گے. اس میں کوئی اختلاف کبھی سنا؟ یہ اصل نماز
اتنے کیوں پھرتے ہیں ہمارے یہاں؟ وہ سب اسی بحث پہ سارے چل رہے ہوتے ہیں. نماز
ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اب دیکھیں اختلاف کہاں ہے نماز میں. نماز میں اختلاف یہ ہے کہ رسول اللہ نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک حصے کو آپ نے لازم کر دیا, دوسرے کو ہمارے اختیار پر چھوڑ دیا. یعنی یہ سب چیزیں جو میں نے بیان کر دی ہیں, لازم کر کے آپ نے فرمایا کہ اب نماز میں تم نے کوئی چیز رکوع میں پڑھنی ہے, کوئی سجدے میں پڑھنی ہے, کوئی دعا کرنی ہے, جو ہی چاہے گا اس میں تم آزاد ہو. تو لوگوں نے اس آزادی کے دائرے میں اختلافات کیے, یعنی دائرہ آزادی میں اختلافات ہیں, جس کو آپ نے لازم کر دیا ہے اس میں مسلمانوں کے یہاں کوئی اختلاف نہیں, بالکل کوئی اختلاف. نماز ہو گئی, روزہ ہو گیا, حج و عمرہ, بتا دیجیے مجھے کوئی اختلاف. یعنی ہمبریوں کے وہاں حکومت ہے, حنفی آنے جاتے ہیں. ایک اختلاف میں نے سنا ہے وہ یہ کہ جب وہاں پہ دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے ایک رکعت, تو ہنفی کہتے ہیں ہم نے چار پڑھنی. اس کے علاوہ مجھے نہیں معلوم کوئی اختلاف. کبھی آپ نے سنا ہے؟
زیادہ تر جو اختلاف آتا ہے وہ جہاں پہ لیڈیز کا جاتا ہے نا, سوال آئی ایم ناٹ ریفرنگ ٹو اینی پرٹیکولر گروپ, لیکن جنرلی اسپیکنگ نیل پالش لگائی ہے تو نماز نہیں قبول ہوئی, بال نظر آ گئے تو نماز نہیں قبول ہوئی, آستین کی لینتھ کتنی ہے نماز نہیں قبول ہوئی. وہاں پہ پریکٹیکل لائف
آپ کو بہت خوشی اور فخر نہیں محسوس ہوتا کہ عورتیں کتنی دیر بیٹھ ہیں؟ جتنی مثالیں ہمیں دیا سب قوانین کی. دیکھیے یہ جتنے معاملات ہیں یہ اصل میں اصل دین کے معاملات ہی نہیں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو نئے زمانے میں بات پیدا ہو جاتی ہیں, تو اپلیکیشن آپ کہتے ہیں, تو اس میں لوگ اپنی دلیل دے دیتے ہیں جس پہ آپ کا اطمینان ہوتا ہے. مطلب دیکھیے نئے پالش, یہ ایک مثال سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ نئے پالش کی ایک تحصیل کر جاتی ہے لاکھ لوگوں کو, تو لوگوں نے بیٹھ کے سوچنا شروع کیا کہ یہ ایک نئی چیز ہے. مہندی مہندی جب خواتین لگاتی تھی تو اس کی تہ نہیں چلتی تھی, اب یہاں کوئی مدد ویسی بلکہ ایک اکلی سی بحث ہو رہی ہے. تو کیا اس کے بعد اس کے اوپر وضو کر لیا جائے؟ تو عام طور پر لوگوں نے خیال کیا کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تہ سی چل گئی ہے تو ناخن تو ہم نے دھویا ہی نہیں. دوسرا نقطہ نظر یہ تھا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے, ایک آدمی جو ہے وہ رنگ کا کام کر رہا ہے, اس کے ہاتھوں پر رنگ پڑا ہوا ہے, وہی اس کے ہاتھ ہیں, عورت نے نیل پالش لگا لی ہے, وہی اس کے ناخن ہیں, دھوئے وضو کرے نماز پڑھے. ایک جیسے مثال کے طور پر میرا نقطہ نظر ہے کہ آپ وضو کر کے نیل پالش لگایا کریں, اس کے بعد اس کے اوپر کرتی رہے. یہ جتنے معاملات ہیں اس میں رسول اللہ نے کچھ نہیں فرمایا تھا, نیل پالش اس وقت کی یاد نہیں ہوئی تھی, اور ہم لوگوں کو رائے قائم کرنے کی تھوڑی بہت بحث کر لیتے ہیں, آپ سے بحث کرتی ہیں, اس میں کیا ہے؟ ہمیشہ الگ کیجیے, یعنی جو مین دین ہے اس کے اندر یقین کیجیے, کوئی ادنا اختلاف بھی نہیں.
کیوں آپ نے خود ہی کہا تھا کہ پاکستان میں ایک بھی خدا کی مسجد نہیں ہے, آپ کو اہل حدیث کی
اس کا مدد سے کوئی تعلق نہیں ہے,
چاہ تو ملے گی یا ان کی, تو وہ ایسا کیوں؟
یعنی جب مختلف گروہ جو ہے وہ اپنی طاقت منوانا چاہتے ہیں تو وہ اپنے مراکز بناتے ہیں, اپنا نام رکھتے ہیں, اس کو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو مانا جائے. یہ تو انسان کے اندر وہ نفس موجود ہے, یہ کام کراتا ہے, اس میں دین کام دے گا. دیوبندی مسجد میں وہی نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے, غریب مسجد میں وہی نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے, بریلوی مسجد میں وہی نماز پڑھی جا رہی ہے. دین تو سب کا ایک ہی ہے,
لیکن ایک دوسرے
کو گھسنے جانتے ہیں. اس کا تعلق ہمارے ایٹیٹیوڈ سے ہے, ہماری طبیعت سے ہے. ہم چھوٹے سے چھوٹے اختلاف کو بھی کتنا بڑھا دینے والے لوگ ہیں, ہم اختلافات کے موقع کے اوپر کس طرح سے اراد اور مخالفت میں بدل دیتے ہیں. یعنی یہ درحقیقت ہمارے ایٹیٹیوڈ کی خرابی ہے.
مگر جہاں پر اپنا دل پورا کرتا ہے, جیسے اہل حدیث کی مسجدیں ہیں, وہ عید کی نماز صبح جلدی پڑھ لیتی ہیں, لوگ ادھر چلے جاتے ہیں, یہ دن ان کا بچ جاتا ہے, وہ ورنہ پہ دیرنا عیدگاہ میں دیر سے پڑی, ان کا دل پورا ضائع ہو جاتا ہے.
یہ اتنا سا
تنوع
دنیا کے اندر رہتا ہے تو
سہولت
رہتی ہے, دو تین عید ہو جاتی
ہے تو اچھا ہے.
میں اس بارے میں جب مریض کے مزار میں میں نے وہ آپ کو بیان بھی کیا, تو میرا گھر ایسے کا واقعہ تھا, تو اس میں ایک طرف پہلے حدیث کی مسجد تھی, ایک طرف بریلویوں کی مسجد تھی, ایک طرف دیوبندیوں کی مسجد. میں نے کہا کیا جائے, تو میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ میں فجر کی نماز میں حدیث میں پڑھ لیتا تھا, زہر کی نماز اور عصر کی نماز دیوبندیوں میں پڑھ لیتا تھا, اور مغرب و عشاء جو ہے وہ ان کے یہاں پڑھ لیتا تھا. ایک اچھا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اس طرح کمپرومائز فارمولا نکال دیا گیا, لیکن آپ اندر کر کے دیکھیں گے تو اصل میں مین دین میں پرابلم نہیں ہے. پرابلم جن جگہوں پر ہے وہ اور ہے, وہ جگہ ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں بار بار, جن کا تعلق زیادہ تر ہمارے پولیٹیکل کانسیپٹ سے ہے. دنیا میں کوئی غیر مسلموں کی حکومت نہیں قائم رہنے دیتی, ہر سفارش مشرق اور کعبے کو مار دینا ہے, یہ ہے پرابلم. ورنہ اس دینی علم میں کوئی بڑا اختلاف ہے.
سر,
حدیث
کوئی اچھی کتاب
بتا دو. اچھی کتاب حدیث کی بنیادی کتابیں جو ہیں وہ تین ہیں، مرتا امام مالک، امام بخاری کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم. تو آپ تو چاہے تو تینوں کا مطالعہ کرتے رہا کریں، بہت مختصر پڑھنا ہو جائے مرتا ہی کافی ہے، بہت چھوٹی سی ہے، 500-550 لکھے ہیں اور ویسے بھی حدیث کی پہلی کتاب، لیکن حدیث کی امہات کتب سورس بکس کی تین ہوئی.
دریس صاحب میرا سوال یہ کہ آپ کے فکر کا جو ایک خاصا ہے وہ میدان سے دوسرے جو ڈسٹنگوش کرتے ہیں وہ جنرل قرآن ہے. تو میرا سوال یہ کہ کس حد تک آپ کے جو آئیڈیاز ہیں یا جو ڈیڈکشن ہیں وہ نظم قرآن سے اتنی بہتر، اور کیا یہ ممکن ہے کہ جو لوگ نظم قرآن کے فائن نہیں ہیں وہ اس سے بغیر آپ کے آرگومنٹ کو ایکسپٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے، یا اس لیے پھر اس وجہ سے نظم قرآن کو ایکسپٹ کرنا نہیں ہے؟
میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے کہ جو بنیادی معاملات ہیں ان میں کوئی کلیدی کردار نظم قرآن ادا کرتا ہے. بنیادی معاملات میں ایسی کوئی چیز ہے، یعنی یہ جو بڑی بڑی چیزیں جن کے بارے میں ذرا مختلف زاویہ نظر رکھتا ہوں، یہ تو بالکل آیت بیس انٹرپریٹیشن آیت کی کر رہا ہوں، اس میں کوئی نظم کا بڑا مسئلہ نہیں.
نہیں،
وہ بہت سی جگہوں پر ہوگا، لیکن جو مین مسئلے ہیں آپ نے ان کا پوچھا، ان میں ایسی کوئی.
میں جو سوال کرنا چاہ رہا ہوں وہ کے فوتی کی طرف آنے چاہیے تھے، لیکن اس کی قدر کا ناتا ہے اس طرح سے میں آپ کے جواب کو پوچھنا چاہتا ہوں. پہلا کوشچن جو ہے وہ یہ ہے،
عام طور پر اس میں میں آپ بزرگ ہیں رسوائی ہو جائے کرتی ہے، لوگ فون کر دیا کرتے ہیں کہ یہ ہماری نمائندگی نہیں ہے.
میں ایک کوشچن کروں گا اس کے بعد جو آپ جواب دیں گے وہ.
ایک مہینہ ایک ٹائم اس طرح میں لاہور میں لیکچر میرا افطار حضور پر کھڑے ہو گئے تو میں اسی طرح خواتین کی مرضی شروع کری، جیسے ہی ان کی بات مکمل ہوئی تو ایک نعرہ پسند ہو تو کہیں یہ ہماری بات نہیں ہے.
یہ میں سے پوچھ رہا ہوں کہ میری میں دیکھتا کہ ابھی ریسنٹلی بیک ہوئی ہے اور میری چچی جو ہے وہ ابھی تک عزت میں ہے، اور میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ایسی عورت جو کہ سنے وقت تک پہنچ چکی ہو 75 سال کی ہے اور جس کو نکاح خانے کی بھی ضرورت نہیں ہے یا اس کو خواہش نہیں ہے، تو اس کا عزت میں بیٹھنے کا کیا جواب ہے؟ پہلا کوشچن. دوسرا کوشچن یہ ہے کہ بطور مرد مسلمان کو اجازت ہے کہ وہ ایک اہل کتاب عورت سے شادی کر سکتا ہے، لیکن حیثیت عورت مسلمان عورت جسے کہتا ہے غیر اسلامی یا اہل کتاب سے نکاح نہیں کر سکتی، اس کا کیا ریزن ہے؟
پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ عدت کیا ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے. عدت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کو اتنی دیر انتظار کرنا چاہیے کہ عورت کے بارے میں یہ طے ہو جائے کہ اس کے پیٹ میں کوئی ولادت کا امکان تو نہیں. اس زمانے میں ظاہر ہے کہ یہ میڈیکل ٹیسٹ اور اس طرح کی سہولتیں میسر نہیں تھیں، تو اس میں پھر یہ قانون خدا نے بنا دیا کہ طلاق کی صورت میں 3 ایام انتظار کیا جائے تاکہ بالکل کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے. اور چونکہ موت کے معاملے میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی ہو سکتی، یعنی وہاں سے یہ کہا نا کہ آپ جب پاکیزگی ہو جائے تو تب اس کے بعد طلاق دو، تو آپ کے پاس وقت مقرر کرنا ہوتا ہے، وہاں تو یہ نہیں ہو سکتا، وفات کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. تو دن بڑھا دیے گئے احتیاط میں اور یہ کہا گیا کہ 4 مہینے 10 دن تک دیکھ لیا جائے، انتظار کر لیا جائے. بچے کے نسب کا معاملہ، خدا نخواستہ کوئی تہمت لگ جائے، اس طرح کی چیز ہو جائے، تو عدت کی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر آج طلاق ہوئی یا آج وفات ہوئی اور کل بچہ پیدا ہو گیا تو کوئی عدت نہیں، ختم ہو گئی، یہ مسئلہ ختم ہو گیا، ختم ہو گیا. تو عدت کا تعلق اصل میں بچے کے نسب کی حفاظت. تو جب یہ بات یقینی ہو جائے کہ اس کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر کوئی غلط نہیں.
لیکن ایک ایسی عورت جو کہ پہنچ چکی ہے جب کوئی یقین ہے
کہ یہ اصول میں نے بیان کر دیا، اپنائی آپ خود کر لیں. میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ اگر یہ بات یقینی ہو گئی ہے، یعنی آپ کوئی خطرہ نہیں، کوئی تہمت لگنے کا امکان نہیں، کوئی کنفیوژن نہیں ہوگا، تو بس ختم ہو گیا.
مسئلہ یہ ہے اس معاملے میں، کیونکہ کتنے لوگ آ جاتے ہیں اس وقت خاص طور لیڈیز کے معاملے میں کہ دے میک دم سائیکک انڈیکس
اینڈ
میں اپنا معاملہ میری مدر شی ہیز اے سک فیملی میں نے ان کو آسٹریلیا لایا امیڈیٹلی 20-30 دن کے بعد اس لیے کہ وہاں کوئی نہیں تھا ان کا مگر اتنا ہسٹرک ان کو ہسٹرک بنایا گیا کہ فون کرتے کرتے شی ویٹ بیک جب کی 4 مہینے گزارنے ساڑھے 4 مہینے گزارنے میں میں روک نہیں پایا میں بار بار روتا رہا ہوں بولتا رہا ہوں بڑی
دیکھیے جو ایک معاشرہ بن جاتا ہے اس کے اندر بعض ٹریڈیشن بن جاتی ہے مدد کس سے ہوتا ہے
وہ 10 دن کے بعد یہاں سے واپس چلے گی 10 دن میں
مدد میں تو آپ دیکھیں نا صبح رضی اللہ عنہ جو ہے ان کے یہاں چند دن کے بعد ولادت ہو گئی اور پوچھا تو آپ نے کہا نکال کر سکتی ہوں ختم ہو گیا یعنی انتظام ہی اس چیز کا ہے اسی وجہ سے دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ اگر نکاح ہو گیا تھا لیکن شوہر نے ملاقات نہیں کی اور طلاق ہو گئی تو کوئی عزت نہیں اسی طرح ان خواتین کے بارے میں سے جو سن یاد کو پہنچ چکی ہیں تو ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان تب تم اگر کوئی تمہیں شبہ ہو تو تب وہ بھی 3 مہینے انتظار کر لیں تو سارا مسئلہ یہ ہے اور کچھ نہیں ہے میں نے ایران میں اس پر پورا لکھ لیا عدت نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ نے بچے کے معاملے میں بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے کوئی پرابلم نہ ہے اس لیے میرے نزدیک تو اگر فرض کر لیجئے کہ بالکل نوجوان عورت ہے اور آج کی جدید طب جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے کہ کوئی امکان نہیں ہے تو عدت ختم ہو جائے عزت عزت کی بنیاد ہی یہ ہے اس کو قرآن مجید نے اتنا واضح کر دیا ہے کہ کوئی اس میں اعتبار نہیں
اس میں بھی ٹائم لگتا ہے اٹس ناٹ اس کا بھی لمیٹڈ ٹو
وہ اصل میں علم ہوتا ہے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جب آپ یقین کی
یقین
قرآن مجید سے بھائی یہ تب تو اگر ادنا درجے میں بھی کوئی شک ہے تو پھر کھلا نہیں ہو یعنی شبہ کو دور کرنا ہے آخری درجے میں دور کرنا جو طریقہ اس وقت موضوع ہو سکتا تھا وہ وہی تھا جو قرآن مجید نے تجویز کیا ہے لیکن بتا دیا کہ اصل میں ہم یہ طریقہ کیوں تجویز کر رہے ہیں اس لیے کہ یہ جاننے کا کوئی اور ذریعہ نہیں مطلب آپ کو کوئی اور ذریعہ مل جائے گا ٹھیک ہے یعنی نظر اوپر کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ مکہ میں روایت ہے نا کہ جو دیوار تھی مسجد نبوی کی اس کے اوپر ایک ٹاٹ کا ٹکڑا ڈال دیتے تھے اس کے سائے سے ظہر اور جمعے کی نماز کا لوگ پکڑ چکا تھا یعنی ضرورت صحیح ہے نا مطلب اب کیا ہے وہاں مانی تک گھڑی دیکھ یہ کرتے ہیں وہ ٹاٹ ابھی بھی رکھتے ہیں وہاں مسجدوں میں میں اپنے ایک عزیز کے ہم رمضان میں افطار کے لیے تھا تو میں گئی نہیں کہ روزہ کھول رہے تو وہیں ہنگامہ ہو گئی ہے لال نہیں ہوئی میں نے کہا بھائی وہ اللہ میاں کے پاس نہیں جاتا مولوی وہ بھی یہی دیکھتا ہے اس نے نہیں دیکھ کے آپ کو شاید علم نہیں ہے کیونکہ آپ مسجد میں کبھی پہلے جا کے بیٹھے نہیں ہمارے جو علماء ہیں وہ اذان روزہ کھولنے کے بعد دیتے ہیں اگر آپ کو بھی کوئی شبہ ہے تو آئیے بتا دیجیے
سر میں دوسرا سوال تھا اس کا عورت کا پہلے کے ساتھ شادی کر دیں
گے یہ شادی جو ہے یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے آپ نے زندگی بھر کے لیے ایک گھر بنانا ہے اور گھر کے بارے میں جو قاعدہ ہے اور جو دنیا بھر میں مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بچے ہونے ہیں خاندان بننا ہے لہذا زیادہ سے زیادہ موافقت ہونی چاہیے اور میرا خیال ہے کہ جب بھی ہم شادی کرتے ہیں تو ساری چیزیں دیکھتے ہیں یعنی یہ دیکھتے ہیں کہ معاشرتی مرتبے میں موافقت ہو یہ دیکھتے ہیں کہ جو سوچنے کا انداز ہے اس میں موافقت ہو تعلیم میں قریب قریب کا معاملہ ہو ورنہ مشکل ہو جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کو مذہب کے بارے میں ایک شعور ہے مثلا میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میرے لیے توحید ایک مسئلہ ہے تو میں یہ کیسے گوارا کر سکتا ہوں کہ میرے گھر کے اندر ایک بت پوجا جا رہا ہوں بھائی میں معاشرے میں تو گوارا کروں گا گوارا نہیں کروں گا بلکہ بات بھی نہیں کروں گا لیکن مجھے میرا گھر تو واقعت کے حضور پر قائم کرنا یا تصادم کے حضور پر قائم کرنا تو اسی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ شرک اور توحید یہ ایک چھت کے نیچے اکٹھے نہیں ہوتے جن لوگوں کو توحید کے معاملے میں یہ احساس اور شعور ہے وہ مجھ سے یہ پوچھیں گے, اور جن کو نہیں ہے ان کو میں روکتا نہیں شادی کرتا.
لیکن
یہ آگے سن لیجیے نا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس معاملے اجت ہو کر منکرین کو سزا دے دی گئی, تو وہ سزا جو ہے وہ دو گروہوں کو الگ الگ دی گئی. مشرکین کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا کہ یہ قتل کر دیا جائے, قتل عام کر دیا جائے, کوئی نہیں بچے گا الا یہ کہ اسلام قبول کر لیں. اہل کتاب کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ ذلت کے ساتھ محکوم بنائی جائے گی, ان کی یہی سزا ہے. تو ذلت کے ساتھ محکوم بنائی گئی عورتوں سے اجازت دی گئی. آج کے زمانے میں ہم ذلت کے ساتھ محکوم ہیں. یعنی کوئی ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی جس میں اجازت دی گئی, ورنہ تو گھر میں آ کے میں ایک مرتبہ ڈاکٹر جاوید صاحب سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ بہت عرصہ باہر رہے, یہ بتائیے کہ جن لوگوں نے عیسائی خواتین سے شادیاں کی مغرب میں, ان میں سے کتنے ہیں جن کے بچے مسلمان رہے؟ تو انہوں نے کہا صفر. ابھی بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں انگلستان سے, وہ اور روحان سے ہوئے اس نے بتائے جی, وہ اصل میں بات یہ ہے کہ بچے کو وہاں جانا تھا اور وہ اب بچی جو ہے وہ کہتی ہے کہ شادی کرنی ہے تو کیا کرنا ہے, یہ جائز ہے نہ جائز؟ میں ان سے پوچھتا ہوں یہ جو آپ کی بچی ہے اس کو کوئی اسلام سکھایا بتایا تھا, پتا ہے اس کو کوئی معلوم ہے اسے؟ کہتے نہیں وہ تو نہیں, یہ آپ کو پتا ہے کہاں پڑتی ہے. اس میں یہ دین آپ کو کیوں یاد ہے؟ اس کو کرنے دے شادی. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کسی چیز کے بارے میں حساس ہیں. میں نے قانون سے پوچھا کہ اگر آپ کو یہ اطلاع ملے کہ جو آپ کا ہونے والا داماد ہے وہ سخت راشی ہے, رشوت لیتا ہے, ہماری سوسائٹی کی بڑی معروف قانون ہے, تو نظر میں جوتے مانگوں گی, میں کئی بار دوں گی. تو میں نے کہا ایسی حساسیت اگر توحید کے معاملے میں تو میں جوتے مانگوں گا. یہ آپ کی حساسیت ہے کس چیز کے بارے میں؟ تو آپ مذہب کے بارے میں حساس ہے, یہ سوال پیدا نہیں ہوگا. وہ اصل میں چونکہ پسماندر میں جا چکا ہوتا ہے, باقی چیزوں میں ہم حساس ہوتے ہیں. گھر ہے, گھر بننا ہے, تو بچے پیدا ہو رہے ہیں, یہ فیصلہ ہونا ہے کہ ان کا مذہب دین کیا ہوگا. تو اس میں آپ حساس ہیں تو کبھی یہ سوال نہیں پوچھو, نہیں ہے تو میں منع نہیں کروں گا, ضرور کریں. اور میرے خیال میں بچوں کو اگر آپ نے دین کے بارے میں حساس نہیں کیا تو اس مرنے پر اختلاف نہ کریں, کرنے ضروری ہے, ورنہ آپ مذہب کو دین کو سب کو نقصان پہنچے. وہ کام پہلے کر رہا ہے, جو پہلے کرنے کا ضرورت کیجیے, جب یہ مرد آئے تو پھر کھونے دیجیے ضرور. اسلام قانون نہیں, حقیقت ہے.
اگلا سوال ہے کہ
میں بہت سے لوگوں کی آرزوؤں پر اوس پڑ گئی ہے. معلوم نہیں یہاں کیا ارادے باندھ کے سوال کیا گیا. لگتا ہی
جی جو حلال حرام کا مسئلہ ہے کہ ہم جو ہے ارے جو دوسرے لوگ ہیں جیسے کرسچن ہیں, ارے کتاب ہے ان کا جو ذبح ہے یا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں؟
نہیں, آپ کھا ہر ایک کے ساتھ بیٹھ کے سکتے ہیں, مسلمان ہو مسیح ہو, اسلام کوئی چھوٹ چھاٹ کا مذہب نہیں. حلال حرام کا معاملہ جو ہے وہ اس وجہ سے کہ مذہب کا کنسرن ہی تین چیزیں ہیں, آپ کے بدن کی پاکیزگی, آپ کے کھانے کی پاکیزگی, کھانے پینے کی, اور آپ کے اخلاق کی پاکیزگی, مین کنسرن یہی ہے. تو کھانے پینے کی پاکیزگی تو آپ کو مسلمان کے دسترخوان پر بھی دیکھنی ہے اور رائے صاحب کی, اس میں کوئی مذہبی تعصب نہیں ہے, اصول ہے جن کی بنیاد پر آپ نے. درندوں کا گوشت نہیں کھائے گا, اس لیے کہ انسان کی یہ نفسیات ہے, اس میں ایک حیوان ہے اندر اور ایک انسان ہے. تو مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جانوروں میں سے جو اپنے اندر درندگی رکھتے ہیں 20 لائن کا ان کا گوشت تھا, اور پھر وہ ظاہر ہے کہ اس اصول کو بہت سے لوگوں پر اپلائی کرتا ہے. اس لیے یہ تو آپ کو مسلمان کے دسترخوان پر باقی کوئی چھوٹ چھاٹ نہیں. اگر حلال چیز ہے وہ آپ مسلمان کے یہاں بھی کھائیں گے, وہ آپ مسیحی کے یہاں بھی کھائیں گے, ہندو کے پاس بھی کھائیں گے. ہمارے یہاں تو وہاں کوالا لمپور میں سب سے اچھی برفی جو ہے وہ ایک سیک بناتا ہے, اگر آپ آئیں گے تو آپ کو کھلائیں گے. جی بات یہ ہے کہ درندوں کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا, خون نہیں کیا جا سکتا, جانور کے اندر خون رہ جائے تو اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا, خون پرابلم ہے. کسی ایسے طریقے سے جان لے لیجیے جس میں خون نکل جائے, اگر خون نہیں نکلا تو پھر آپ کا ذبح کیا ہوا میرا ذبح کیا ہوا جائے گا. اللہ کا نام اگلی جان لینے جا رہے ہیں, خدا تعالیٰ نے آپ کو ایک زندہ چیز ہے اس کے نام پر آپ ذبح کریں. یہود اس کے نام پر ذبح کرتے ہیں, خون اسی طرح ٹھیک نکالتے ہیں, ان کا ذریعہ آپ اطمینان سے کھا سکتے ہیں. اس کا کسی مذہب ہی پرنسپل ہے, وہ ان پرنسپلس کو پوری طرح مرعوب رکھتے ہیں, اس پر عمل کرتے ہیں, آپ کھائیے. عیسائی نہیں کرتے تھے ایسے نہیں کھاتے.
آپ ویسے پوچھ رہے ہیں جو آپ کا جو لوکل جو بوچر ہے نا, بہت سارے لوگ ایسے ایبٹوائر سے لاتے ہیں جہاں پہ ایکچولی حلال کیا جاتا ہے, اور نیو ساؤتھ ویلز میں بہت ساری جگہوں پہ اسی طرح گوشت ایکچولی حلال ہوتا ہے, اگر ایون اسٹیمپ نہیں لگی, بیکاز یہ ایبٹوائر جہاں پہ کیا جا رہا ہے وہاں پہ لوگ مسلمان ہیں اور وہ حلال کرتے ہیں. تو یہ آپ پوچھ رہے ہیں تو
میں نے جب بھی کبھی ویسے باہر کے ملکوں میں لوگوں سے پوچھا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیدار ہو کے اٹھ رہے ہوئے اور گوشت کے بارے میں ایسی ایسی معلومات اس کی مختلف کیٹیگری کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے.
کافی ٹائم لگایا میں نے اسٹور میں کوشر کون سا رکھا,
وہ نظر آ رہا ہوتا ہے آدمی کتنا کیا منا رکھے. ملیشیا میں تو چونکہ قانون ہے تو وہاں پر گوشت جو حلال جانوروں کا گوشت ہے وہ دوسرا ہو ہی نہیں, اور نان حلال جو ہے اس کو بالکل واضح طریقے سے ان کو لکھنا پڑتا ہے کہ یہ نان حلال ہے. وہاں پر نہ کے ایف سی میں کوئی پرابلم ہے, نہ میکڈونلڈ میں کوئی پرابلم ہے. جب آپ کو جیتا ہے تو وہاں آئے گا. اور کے ایف سی یا میکڈونلڈ میں گوشت کھانے کے لیے اتنا سفر کوئی سفر ہے؟ میں تو کہتا ہوں مسلمانوں سے کہ بھائی آپ کیوں نہیں آتے ملیشیا میں, ہندوستان سے بھی آ جائے کریں یا کچھ تھا, اس قسم سے غیرت کو کیا ہوا؟ گوشت کھانے کے لیے آدمی بول رہا ہے 10-15 گھنٹے کا سفر کیا چیز ہے کر کے آج گوشت کھایا واپس آ گیا.
اور ایئرپورٹ پہ بھی ہیں سارے تو ادھر سے
جی سب
ایئرپورٹ سے کھا کے اگلی فلائٹ سے
واپس. اگلا سال تو اسی سے ریلیٹڈ نہیں, جہاں پہ بھی کافی ساری اکثریت ہمارے مسلمانوں میں بھی اس پہ کافی ڈسکشن ہوتی ہے اور بحث ہوتی ہے, اس پہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ قرآن میں ہے یہی جو ہے کتاب کی جو بات کر رہے ہیں, اور قرآن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے یہ نہیں تھا کہ, تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو تھے اہل کتاب
نہیں, آج بھی یہود آج بھی ٹھیک سے نہ کرتے
ہیں, اس وقت تو کرسچن بھی سوری کرسچن بھی تو اہل کتاب میں آتے ہیں نا.
اہل کتاب کا جو قرآن مجید نے اجازت دی وہ یہ ہے کہ دیکھیے ذبح کے لیے تین شرطیں ہیں, جانور کا گوشت کھانے کے لیے تین چیزیں لازم ہیں, اس کا خون نکلنا چاہیے, اس کو تزکیہ کہتے ہیں, یہ لازم ہے. پہلی شرط اس پر خدا کا نام لینا چاہیے, ذبح کرنے والا ایک خدا کو ماننے والا ہونا چاہیے. تو یہ جو اہل کتاب کا کہہ رہے اس کا مطلب ہے پہلی دو شرطوں کے ساتھ یہ تیسری شرط صرف وہ پوری کرتے, تینوں شرطیں پوری کرنٹ عیسائیوں
کی بات نہیں ہے.
یعنی اللہ کا نام لے کر اگر ایک مشرق ذبح کر دے تو وہ نہیں کھایا جا سکتا. یہ وہ بات ہے جو قرآن نے کہی ہے, ایک اہل کتاب اگر یہ دونوں شرطیں پوری کر کے ذبح کرے تو کھا لو.
یہ جو شکار کا گوشت ہوتا ہے اس کے بارے میں جیسے ہم برڈ یا وائلڈ وہ پراپر
شکار میں بھی آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا آپ جب ہائر کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جانور کا خون نکل جاتا ہے طرف کے مرتا ہے اس کے بعد. مولانا مولوی صاحب نے تو جتنا مشاہدہ کیا اس کا انہوں نے یہی رائے دی ہے کہ نہیں ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اگر خون نکل جاتا ہے تو آپ اللہ کا نام لے کے فائٹ کیجئے اور کھائیے اس نام کے ساتھ, اور اگر خون نہیں نکلتا تو پھر اس سے پہلے کہ اس کی موت باقی ہو جائے اس کی ذبح کریں.
جاوید صاحب یہ جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے مینشن کیا تھا کہ کاؤنٹر نیریٹو, تو آپ کے خیال میں ہم لوگوں کے لیے جو یہاں پہ رہتی ہے کمیونٹی اور جو سمجھتی ہے کہ ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے دی کاؤنٹر نیریٹو, ان کی اسٹریٹجی اب کیا آپ کیا ایڈوائز کریں گے؟ آپ تو ابھی واپس جا رہے ہیں بٹ ان فیوچر فیو منتھس اور ایئر ڈو یو تھنک کہ ہمیں کوئی ایک ایسا پلیٹ فارم بنا کے اس پہ اکٹھا ہونا چاہیے لوگوں کو اور انیشیٹ کرنا چاہیے ایز کامن پیپل؟
یہ میں تو اصولی بات کہہ سکتا ہوں, وہ یہ ہے کہ بہرحال یہ اب لوگوں کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کیونکہ دوسرا گروہ اپنے نیریٹو پر عمل کرنے پہ تلا ہوا ہے. انہوں نے تو ابھی کل بھی لوگ جاری کیا ہے رام لکھنؤ, میں نے آپ کو دکھایا ہی, اس لیے یہ لازمی ہے کہ لوگ دونوں اسٹیپس میں سے گزرنا ہوگا. پہلے اس کاؤنٹر نیریٹو کو بہت اچھی طرح سمجھے اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر اپنی کمیونٹی کو منظم کریں, اور پھر وہ تیسرا قدم یہ ہے کہ ان کی اس طاقت کا دباؤ پاکستان میں پڑنا چاہیے کیونکہ اصل میں مسئلہ وہاں پیدا ہو رہا ہے. یہ کام تو لوگوں کو کرنا ہی پڑیں گے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ خود آپ لوگوں کی بتا دوں گا.
تو
میں نے تو صرف یہ کیا تھا کہ میری اگر کوئی ضرورت ہوگی تو میں
تو آپ اس میں کیا ہیلپ کر سکیں گے؟ آپ کی مطلب آپ اپنا رول کیا دیکھتے ہیں اس میں کہ آپ کیسے ہیلپ کریں گے؟
وہی جس کے لیے بلائے ہوئے تو پہلے سمجھا دوں گا اور کیا کرنا ہے.
تو اس میں یہ کتنے عرصے کا کام ہے جس میں یہ سمجھنے اور سمجھانے کا کام آپ کیا کہتے ہیں؟ ٹو ڈیز تھری ڈیز اس طرح اتنا ٹائم سب
سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے.
تو مطلب اگر جیسے فار ایگزامپل کچھ لوگ یہاں سے ملیشیا آپ کے پاس آنا چاہیں ان نیکسٹ ایئر اور سم دن جب آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایسا اس کے علاوہ تو وہ اس میں آپ ٹائم دے سکیں گے کچھ لوگوں کو اگر ہم
ابھی لوگ آتے رہتے ہیں میرے پاس اور وہ قریب میں مقیم ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی اور دوسرے ذرائع سے بھی آپ وقت لے سکتے ہیں. آپ اسکائپ سے کوئی چیز واضح کرنا چاہیں کر سکتے ہیں, اور میں نے میرا خیال ہے جتنے بیسک مسائل ہیں اس کے کاؤنٹر نیریٹو کے ان کا لکھ بھی دیا ہے. اور ابھی میں نے ڈاکٹر شہزاد سلیم صاحب سے کہا تھا کہ وہ اس کی دستاویز مرتب کر دیں, وہ بینک میں کر لی ہے تو وہ بھی ہم نشر کر دیں.
قریب میں مقیم
نہیں ہم, میں تو جاتا رہتا ہوں وہاں پہ, کمپاؤنڈ کہتے ہیں اس کو, گاؤں کی مرغی ملتی ہے وہاں آپ کے لیے کشش کی بہت سی چیز. میں استاد مولانا مینا دن اسلائی جس زمانے میں احمد آباد میں ہوتے تھے, خان کا ڈوبرا ہے لاہور میں, وہاں سے ادھر کوئی چار میل پیدل چل کے جانا پڑتا تھا گاؤں میں, خان کا ڈوگرا میں ایک حلوہ بنتا ہے جو بہت بہت غیر معمولی ہے, اب بھی اس کو لکڑیوں پر کی آنچ پہ پکایا جاتا ہے اور واقعی یعنی وہ بھائی. تو میں نے خیال کیا کہ مولانا کے پاس جانا تو کوئی تین پینتی سال پہلے کا, تو حلوہ میں نے وہاں سے لے لیا ان کے لیے اور لگے, تو انہوں نے دیکھا جب میں پہنچا تو کہنے لگے کہ آپ پوری دنیا میں خان کا ڈوگرا کی دو ہی چیزیں مشہور ہیں, یہ آپ کو کمپاؤنڈ کے ملک کے لیے اگر آپ آ سکیں تو اس میں ایک اور چیز بھی ہے وہاں پہ رہتی ہے جاوید احمد غزالی.
جاوید صاحب
کیا
کہنا چاہیں گے؟
افغانستان کے طالبان میں اور پاکستان کے طالبان میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی چیز؟
بالکل ایک فکر, ایک مقصد, ایک پلان, ایک کام کرنے کی اسٹریٹجی ایک, صرف میدان عمل میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ شمال کی طرف رخ رکھتے ہیں یہ جنوب کی
طرف, اور جو افغانستان میں جو حکومت قائم کی تھی اس میں تو بہت عمل تھا, سب کچھ تھا, جو پانچ سال کی ان کی قوت تھی اس میں کوئی چیز گڑبڑ نہیں تھی.
میں نے تو بہت سے لوگوں کو پیشکش کی ہے کہ ان کو اظہار کرم درخواست کی جائے کہ یہ امن پاکستان میں بھی قائم کرنے آپ کیا کوئی اعتراض ہے؟ بس پھر استقبال کے لیے تیار.
तो ये भाई जो सामने उन्होंने काउंसिल मैरिज की बात की, इसका जो एक सबसे बड़ा मसला मुझे नजर आता है वो ये कि हमारी जो इमिग्रेंट की कम्युनिटी है यहाँ स्पोर्ट में, अगर हम किसी किस्म की आइडियोलॉजिकल मूवमेंट तो चल रही है बड़े जोरों से, जैसे आजकल यहाँ होमोसेक्सुअलिटी की बहुत बड़ी मूवमेंट है जिसमें गे प्राइड ट्रेड होती हैं और इट्स फैशनेबल थ्रू, उन्हें सपोर्ट करना बड़ा फैशनेबल है। बहुत से मेरे दोस्त हैं जो ईसाई भी हैं और वो भी ऑब्वियसली इसके उतने ही अगेंस्ट हैं जितना हम हैं, लेकिन उनमें किसी में जरूरत नहीं है कि वो लोग कटे होके 25 लोग भी रोड पर आ जाए कि हम इस मूवमेंट को खत्म करना चाहते हैं या बंद करना चाहते हैं हमारी बका का मतलब। तो इसमें जो एक अंदेशा है वो है वायलेंस का, कि जाहिर बात है रिएक्शन भी होगा और रिएक्शन की क्या हद होगी वो तो नहीं पता। तो इन तमाम अंदेशे के बावजूद क्या हमें क्या ये हमारा दीनी फरीजा है कि हम ऐसा कुछ अमल में लेके आए?
सड़क पर आना आपका किसी मामले में दीनी फरीजा नहीं, आपका दीनी फरीजा ये है कि जो चीजें आपके दीन में है आप शाइस्तगी और तहजीब के साथ उनको उसका आर्गुमेंट बयान करके बयान करें, अच्छी इल्मी मजलिसों में बयान करें, उस पर मुकादमा करें, अच्छी चीजें उस पर लिखें। ये सड़क पर आना जो है ये तो दीन का मसला नहीं, इसकी क्या जरूरत है? इस्तेजाज जो है ये दीन की लोगों की चीज है, ये पॉलिटिकल चीज है। दीन में तो अपनी बात कही जाता है, और मेरा ख्याल है कि कोई अमरीका का बरतानिया कोई बादशाह भी आपको अपनी बात कहने से
नहीं
रोक, आपको अंदाजा चला कि आप इस्तेमाल के साथ अपनी बात कहें। जब कोई चीज जो है वो किसी दूसरे के मामले में वायलेंस में बदलेगी उस पर भी मार्शा आपको रोकता है, वरना अपनी बात आपको भी कहने कहा क्या उनको भी हक हक है कि वो इस तरह बन करें, उनकी एक राय है, इस्तेमाल का क्या मतलब? आपको उस राय को तब्दील करने के लिए इल्मी तरीका इख्तियार करना। इस्लाम का रास्ता सिर्फ एक है, खुदा ने बयान कर दिया, उदू इला सबील रब्बे का दिल हिकमत एवं मौलिदा दे रखना जाजिर मिलना दिया, हिकमत दानाई और दलील के साथ मेरी बात लोगों तक पहुंचाओ, और नसीहत की जगह हो तो अच्छी नसीहत करो, कोई अच्छा मुकालमा हो जाए तो भी अच्छे तरीके से, पूरे दीन की हिकमत अमली इन तीन निकाल पर मबनी है। इससे आगे दीन खत्म हो जाता है, वो चाहते हैं आपकी वो आपकी मर्जी जैसे चाहते।
जाहिर साहब हम बचपन से समझे आ रहे हैं कि इस्लाम एक नजरिया है, आपसे काफी स्कूल और कॉलेज में इसके असर भी लिखे हैं, आप इससे इख्तलाफ करते हैं?
इस्लाम खुदा का दीन है, उसके दो हिस्से हैं, एक हिकमत एक शरीयत। हिकमत में ईमान और अखलाक है, तो शरीयत में कानून। मैं जो कुरान मजीद ने प्रेजेंटेशन की है दीन के मामले में, बस उसी प्रेजेंटेशन को सही करूँ, वो ये चंद लफ्जों में है।
इस्लाम में इमारत और
खिलाफत का कॉन्सेप्ट, इस्लाम में अमरों और शूरा दाना के तरीके पर हुकूमत कायम होगी, लोगों की राय से कायम होगी, लोगों की राय की तायीद की बुनियाद पर कायम रहेगी, जो आप सरबराह मुंतखब करें उसका नाम बेशक अलग दीन रखने इस्लाम को हुए, अमीर कहें खलीफा कहें सदर कहें जो भी कहें, ये इस्लाम का कोई उसे इकरार है कि वो लोगों की राय से कायम होनी चाहिए, अक्सरियत की तारीफ से कायम होनी चाहिए।
अक्सर अक्सर जमातों में कॉन्सेप्ट है कि खलीफा होना चाहिए, जब तक खलीफा नहीं होगा उसके बगैर इस्लाम नहीं चल सकता या मुसलमानों की हुकूमत नहीं आ सकती, आपके साथ में ये बात जरूरी
है? इस्लाम जो कुछ है वो मैंने आपकी खिदमत में दो और दो चार की तरह बयान कर दिया, इस्लाम खुदा का दीन है, उसमें हमको कुछ ईमान और अखलाक की तालीम दी गई है, एक कानून दिया गया है, हमें उस पर अमल करना है, लोगों को उसकी दावत देनी है, जो लोग दीन का अच्छा इलम हासिल कर लें उनको अपने कौम के सामने दीन की शर्मजाद करनी है, लाया अमल उसका वो है जो मैंने बयान कर दिया, کہ حکمت کے ساتھ بات بیان کریں, اچھی نصیحت کریں, کچھ مباحثہ ہو جائے تو اس میں بھی اس میں اخلاق کا طریقہ اختیار کریں. دین ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ آگاہ بس دین نہیں.
حافظ صاحب میرا کوشچن ہے سوشلزم کے سلسلے میں,
جی
تو یہ اس میں مطلب یہ ہمیں پڑھنا چاہیے جو پہلے کلمات دور شریف اور یہ مطلب مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کو پڑھیں تو آپ کو ڈیفرنسیبل جو دنیا میں چیزیں اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کو کیا
اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اللہ کو یاد کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کرتے تھے, مسلمان کا اصلی کام یہی ہے. باقی اس دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کر رکھی ہے, جب کہیں آپ کو کسی مشکل کتاب کا پیش آئے تو جس نوعیت کی مشکل ہے اس کے لحاظ سے تدبیر کرنا ہمارا فرض ہے. بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, علاج کرتے ہیں. اسی طرح کوئی چیز بھی اگر آپ تدبیر کے دائرے میں محسوس کریں کہ یہ ہو سکتی ہے, تو کسی بھی چیز سے بچنے کے لیے وہ انسان کو ضرور کرنی چاہیے. اللہ نے دنیا بنائی اسی اصول پر ہے, لیکن مذہب جو کچھ آپ سے کہتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ دعا دیجیے. وہ تو آپ نے اگر کسی مرض میں کوئی دوا لے لی ہے تو دوا کے ساتھ دعا کرتے رہیے, کیونکہ شفا اللہ ہی دینے والا ہے اور حفاظت بھی اللہ ہی دینے والا ہے. اور اللہ کو یاد رکھیے, اسلام میں مذہب میں ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ خدا ہمیں کبھی بھولے نہیں. میں نے میزان میں ایک پورا باب لکھا ہے ذکر کثیر کا, اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اذکار ہیں وہ سب جمع بھی کرتی ہے, اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے.
سچویشن جو نالی کی ذرا مجھے سوال جانا چاہیے کہ آپ تھوڑا بہت اچھی رائے رکھتے ہیں اس کو جانا.
میں تو کسی کے بارے میں بری رائے نہیں
رکھتا, لیکن میں آپ کی پڑھنے سے لگتا ہے کہ آپ کو بہت اچھی رائے رکھتے ہیں.
میں نے تو پہلے رکھ کے بتا دیا ہے کہ یہ صوفیزم ہے اور یہ اسلام ہے.
آج جب ہم یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے, میجورٹی لوگ بیٹھے ہیں جن کے آبا اور اجداد اس زمانے میں انہیں صوفیوں کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے, کیا ہم اس کو ڈسکریڈٹ کر دیں؟
کیوں کر دیں؟ ہر آدمی جو آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرتا ہے اس کا شکر گزار رہنا چاہیے. میرے باپ نے مجھے پرورش کیا ہے, مجھے تعلیم دلائی ہے, مجھے اپنی شفقتوں کے ذریعے سایہ رکھا ہے, تو مجھے اس کا شکر گزار ہو کے رہنا چاہیے. ان کے نظریات سے مجھے اختلاف ہے, بس میں اپنا اختلاف شائستگی سے کرتے ہیں. نہ یہ ضروری ہے کہ چونکہ انہوں نے میرے اوپر یہ احسان کیا کہ مجھے پڑھایا لکھایا پرورش کیا کہ میں اس کے نتیجے میں ان کے نظریات بھی ضرور مان. کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ اس کے سلوک کرتا ہے, آدمی کو چاہیے اس کا شکر گزار ہو گیا ہے. ہمیں تو ہمارے پیغمبر نے یہ تعلیم دی ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا. تو شکر گزاری اس کو ہر حال میں ہونی چاہیے. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے یا آپ کی یہ تحقیق ہے کہ آپ کے آبا و اجداد کو کچھ صوفیہ نے اسلام سے مشنت کرایا, ورنہ ان کو بھی اس کا اجر دے گا اور آپ بھی ان کے لیے دعا کی. لیکن اس کے نتیجے میں یہ کیوں لازم آ گیا کہ میں ان کی غلط بات مان لوں؟ اس پہ تو میں تنقید کروں گا. میرا ایک آرٹیکل ہے بڑا تفصیلی اسلام اور تصوف کے عنوان سے, میری کتاب برہان میں ہے, اس کو آپ پڑھیں گے. اس میں میں نے پیرلل رکھ کے بتا دیا کہ یہ اسلام ہے یہ تصوف.
مجھے آپ سے بزنس کے سلسلے میں سوال کرنا ہے. مجھے ریسنٹلی بتایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو ہم اس کے سلسلے میں قرآن خوانی رکھتے ہیں, یہ بزنس ہوتی ہے اور نراش کرنا بھی بزنس شمار ہوتا ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا
کہتے ہیں؟ موٹے موٹے لفظ آپ نہ بولیے, میں سادہ بات آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں جب بھی کوئی کام آپ کہیں تو یہ سوال ضرور کر لیں گے کیا یہ کام رسول اللہ نے کیا تھا یا کرنے کے لیے کہا تھا. اگر کرنے کے لیے نہ کہا نہ کیا تو پھر وہ نہیں ہو سکتا. میں سادہ آپ بڑی بڑی اصطلاحات میں بالکل دنیا کے معاملے میں ہم جو جی چاہے کریں, لیکن دین رسول اللہ پر مکمل ہو گیا. اس کو قرآن نے اعلان کر دیا. میں نے کل بھی آیت آپ کو سنائی تھی کہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے اعلان کروا دیا تھا کہ میں نے وہ دین جو دینا شروع کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنائے گئے, تو فرمایا آج میں نے اس کو پورا کر دیا. اور جو نعمت مجھے دینی تھی وہ میں نے مکمل کر دی, اور اب یہ اسلام ہے میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے. تو مدد کی حیثیت سے کوئی کام بھی آپ کہیں تو اس میں بس یہ سادہ سوال کر لینا چاہیے, نہ کسی سے جھگڑنا نہ لڑنا ہے, کیا یہ کام حضور نے کیا تھا یا کرنے کے لیے کہا تھا. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس کام کے قریب بھی نہیں کرنا.
تو پھر کیا ہمارا کیا جواب
پوچھنے کے لیے رقم رسول اللہ نے قائم کی تھی, نہیں لوگوں کو روکنا ایک بات کی تھی. سب سے پہلے چیزیں کہ آپ پر یہ بات واضح ہونی چاہیے, آپ کو مدد کی حیثیت سے صرف وہی کام کرنا ہے مدد کی حیثیت سے. یہ خیال نہ کریں کہ اس کے بعد آپ کو جہاز کے سوال ہوتے کچھ بھی کہیں جو حضور سوال ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے, اس کا مدد سے کوئی تعلق نہیں.
یہ کہتے ہیں کہ
اکرم صاحب نے گاڑی نہیں چلانا سکھائی تھی تو ہم گاڑی
بھی
تو
چلا.
وہ دنیا کے معاملہ
مذہب
اور دین کے معاملے.
اس سے ہرٹ کیا ہے؟ اللہ کا نام پڑھا جا رہا ہے اور قرآن پڑھا جا رہا ہے, تو اس سے
ہرٹ
کیا ہے؟
آپ کا میں کل سے تبلیغ کرنا شروع کر دوں کہ آپ 11 نمازیں پڑھی جائیں, ہرٹ تو کوئی نہیں.
لیکن آپ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں.
نہیں میں نماز ہی پڑھ رہے ہوں گے اگر میں یہ کل سے کہنا شروع کر دوں آج کے ایریا میں کہ حضرات اب مسلمان بڑے دین سے دور ہو گئے تو 5 کافی نہیں, اب 11 پڑھیں گے. آخر نماز ہی پڑھے گا, کیا حرج کی بات ہے؟ دین کے معاملے میں رسول اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا فھو رد, میں نے جتنا دین دے دیا ہے اس میں اگر ایک تنکے کے برابر بھی اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرو گے تو یہ خدا پر جھوٹ باندھ رہا ہوگا. یہ کافی حرج ہے. دین میں پہلا سوال یہی ہوگا کہ کیا حضور نے یہ کہا ہے؟ دین نام ہے محمد رسول اللہ کی ہدایت, اس میں یہ اصول ہی نہیں ہے کہ کام اچھا ہے یا برا ہے. وہ دین کا کام ہے تو بس اتنا ہی ہوگا جتنا حضور نے کہا.
مطلب یہ حدیث جو کوٹی یہ کون سی ہے؟ کس جگہ سے؟ صحیح بخاری والا نے
سب پر دیا. یہ تو آپ کے خطبوں میں اس کو رکھ دیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو ہر جمعے یہ یاد دلائیں.
ایک دفعہ ریپیٹ کرنی ہے آپ
من حدث فی امرنا ھذا فھو رد, کسی کو ایک دوسرے طریقے سے بھی روایت کیا گیا ہے اور وہ بھی اس خطبہ میں پڑھا جاتا ہے کہ دین میں جو بھی نئی بات داخل کی جائے ان لو بلا دن دلالا اور دلالا تو پھر ناش ہو. یہ ہو نہیں سکتا. اس کا تو اتنا خطرناک نتیجہ نکلے گا کہ پھر کوئی بھی آدمی دین میں جو چاہے گا اضافہ کر کے رہے گا کہ میں نے اچھا کام کریں. امام شافعی کے سامنے جب یہ بات کہی گئی کہ کام تو اچھا ہی ہے, تو انہوں نے کہا کہ تمہارا خیال ہے کہ حضور اچھے کام نہ کر کے بھی گئے ہیں. یہ جواب دیا تھا اگر دین میں کوئی اچھا کام تھا تو آپ نے کر لیا, دنیا میں آپ کو آنا ہے. محفل میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ہر ہر محفل میں دو چیزیں لازمن مل جاتی ہیں. ایک اس کا کلچرل پہلو ہوتا ہے, ایک اس کا مذہبی پہلو ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ تو کہیں گئے ہیں, وہاں پر دو کام ہو رہے ہوں گے, لوگ مل رہے ہوں گے, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں گے, پہلے آپ نے کچھ وقت شرکت کر لی, یہ کلچرل پہلو بالکل جائز ہے. مذہبی کام تو آپ کو رسول اللہ سے پوچھ کر ہی کرنا ہے. کتنے میں شریک ہو سکتے ہیں انہیں باقی ہو. مذہب کا جو معاملہ ہے اس کے اندر ایک چھوٹی سی چیز بھی اگر داخل ہونے دی جائے تو اس کے بعد مذہب کیوں رہے گا؟ رہ ہی نہیں سکتا. کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہ مرد حضرات آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ نماز کے بعد اگر مولوی صاحب 15 منٹ بھی دعا مانگتے رہے تو مانگے بغیر جایا جا سکتا. دعا اچھا کام ہے, سوچ بھی نہیں سکتے. اگر آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے دوبارے میں کبھی نماز کے بعد دعا نہیں کی, آپ نے کیا کیا 5 منٹ کی عبادت کو آپ نے 25 منٹ میں تبدیل کر دی, اور بہت سے نوجوانوں نے فیصلہ کر لیا کہ لمبی ہوگی. اس میں اچھے اور برے کا سوال نہیں, جہاں پیغمبر نے کھڑا کر دیا بس وہاں کرے. اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے جاننے کا کہ دین میں ہمیں کیا کرنا ہے, اس کو خدا کے پیغمبر نے بتایا. اسی وجہ سے جو 5 بڑے جرم قرآن میں گروائے ہیں ان میں 5واں بڑا جرم یہ ہے کہ انتقول اللہ ہے مالا تعلم, اللہ کے دین میں کوئی ایسی بات اللہ کی طرف منسوخ کر کے کہو کہ جو اللہ نے نہیں. یہ جو اعلان کرایا گیا تھا کہ میں نے پورا کر دیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتے, مکمل کر دیا. آپ کی دنیا میں کام معاشرت کے ہیں, آپ کے کلچرل چیزیں ہیں, ان میں کوئی پرابلم نہیں جائیے. میرے لوگوں کے ساتھ کوئی شائستگی سے معذرت کر دیجیے. دیکھیے نا, مثال کے طور پر آپ کے یہاں پہ جو آسٹریلین ہمسائے ہیں انہوں نے آپ کو کسی تکلیف میں بلایا ہے, تو تکلیف تو بجائے خود کو بھیج دیجیے, بچے کے رشتے دیجیے. وہاں آپ کے سامنے اگر سور رکھ دیا جائے گا تو شائستہ معذرت کریں گے نا. کیوں کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ یہ ہمارے دین میں کھانا جائز نہیں ہے. ایسے ہی کوئی ایسا کام جو حضور نے نہیں کیا اس میں بھی ایسے ہی شائستہ معذرت کو جگہ کر دیں گے. ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں, یہاں ہے یا نہیں. اس میں بہت سخت رہنا چاہیے, ورنہ ایک تنکے کے برابر کی چیز داخل ہونے کا عمل ہو گیا تو روکا نہیں جا سکتا. پھر وہ اگلی نسل جو ہے اس کو دین سمجھتی, وہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کی طرف نظائیں اٹھیں گے اور آپ کے بچوں کو یہ پیغام ملے گا. میں یہاں رہتا ہوں ملیشیا میں, تو یہاں وہاں کوئی اس طرح کے مذہبی اختلافات ہیں ہی نہیں. ایک ہی نقطہ نظر ہے, شافعی نقطہ نظر کے لوگ ہیں. کوئی جو ہمارے یہاں کے مذہبی فرقے اور اس طرح کی چیزیں نام و نشان بھی نہیں ہے ابھی تک پورے ملیشیا. مجھے کوئی مدار نظر نہیں آیا کوئی اس طرح کی چیز نظر, ایک ہی طرح کے لوگ. لیکن ان کے یہاں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنی ذات میں کوئی بری چیزیں نہیں ہیں. اس میں سے ایک چیز میں آپ کہہ سکتا ہوں, میں جب شروع شروع میں گیا تو وہ ایک مہینے کے لیے جو دارالحکومت ان کا لیا ہے پتلا جائے باہر آ رہا, تو وہاں سے کوئی 10 منٹ کی واک کے اوپر جو مسجد تھی میں اس میں نماز یعنی ظہر اثر کے قریب پہنچے مغرب کی نماز پڑھنے چلا گیا. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد فرض نماز ہو گئی, اس کے بعد وہ کچھ پڑھ بڑھ رہے تھے, اللہ کا ذکر کر رہے تھے کچھ, تو میں ایسے بیٹھ گیا سنتا ہوں کیا کیا نہیں, بس بیٹھ گیا اور بس بیٹھ گیا. عشاء سے 10 منٹ پہلے کر لیا, اور یہ عام ہوتا. تو آپ نے ایک ایسی چیز نماز کے ساتھ داخل کر دی کہ اب جو میری نئی نسل کا بچہ وہاں آ رہا ہے اس کو یہ میسج مل رہا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہوگا. اس کی پرفیکٹ صورت یہ ہے, ملے گا نا. یہ میں نے وہاں پر دیکھا کہ بےچارے وہ لوگ جو ہے گھر سے آئے ہوئے ہیں, تھکے ماندے ہوئے ہیں, لیکن اٹھ نہیں رہے کہ بھائی اب ہو رہا ہے صحیح تم ہو نہیں, اور گا کے وہ پڑھ رہے ہیں. بالکل ادنا درجے میں, یعنی جیسی نفرت صرف سے کرنی چاہیے ویسی ہی دین میں کسی علاقے سے کرنی چاہیے. حضور نے اتنی سخت بات کہی ہے کہ یہ جو تم دین میں نئی بات داخل کرو گے یہی ہے جس کے لیے میں نے کہا تھا موٹا نقشہ استعمال کریں, یہ بدعت ہے اور یہ سیدھی جہنم ملے جائے. نیکی کا کام حضور کہہ رہے ہیں سیدھا جہنم ملے جائے, اس لیے کہ میرے دین میں تم نے اضافہ کر دیا, میری جگہ کھڑے ہو گئے, جو کام مجھے کرنا تھا وہ تم نے کر دیا. بہت سخت بات ہے, اس کے ہر مسلمان کو فوراً پیچھے ہونا چاہیے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کسی کے چوکی پہ اظہار کتنا کر سکے, کیا اس کا کوئی لمیٹیشن تھی 2-3 دن کی, جس میں 3 دن ایک بڑا ان کا کیا
طریقہ ہے؟ ہمارے یہاں کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہو جائے تو مذہبی کام ہے نا, کچھ معاشرتی چیزیں مذہبی کام یہ ہے, ہم اس کو جنازہ پڑھیں گے, کفن دفن کے بعد دفن کریں گے. حضور نے فرمایا دفن کرنے کے بعد رخصت ہونے سے پہلے قبرستان میں اس کی لکھت دعا کرتے ہیں, بس مذہب ختم. اب آپ نے جو کرنا ہے وہ آپ کیجئے, لیکن اس میں مذہب کا کوئی کام میری طرف سے اگلے دن باجے گاجے بجانے کا بندوبست کر رہے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں, مذہب کی بات نہیں.
اکارڈنگ ٹو مذہب دی نیکسٹ ڈے دی لائف شڈ گو آن.
نہیں, جو کریں آپ, آپ آپ کہیں نہیں ہمیں زندگی کو آگے بڑھنے دینا تو نہ بڑھنے دیں.
مذہب کی بات ہے, مذہب کیا کہہ رہا ہے, مذہب کیا,
مذہب میں بس اپنا کام مکمل کر دیں, وہ مذہبی حصہ مکمل ہو اس کے بعد
جو آپ کے والدین
یہ بات یہ ہے کہ آپ کا اپنے والدین کے ساتھ ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے, تو اصول یہ ہے کہ جس کام کی کسی نے نیت نہیں کی اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اصول یہ, یعنی آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں قتل کر کے یہ کروں کہ اس کا ثواب آپ کو مل جائے, یہ نہیں ہو سکتا. نہ برائی آپ کے پاس جا سکتی ہے نہ نیکی جا سکتی. اب آدمی کا دل پھر بھی چاہتا ہے, تو حضور نے اس کا بڑا اچھا جواب دیا ہے, اگر تو پیچھے نیت ارادہ موجود تھا تو اللہ اس کا اجر دے دے گا, کیونکہ وہ تو شرط پوری ہو گئی. اور اگر ایسا نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, شعور ہی نہیں تھا, فرمایا کہ تمہیں اجر مل جائے گا کام کو دیکھ کر رہے ہو. تو یہ میرے خیال میں بالکل آخری بات ہے. آپ کا دل چاہتا ہے, پوچھا نا ایک عورت نے, انہیں اپنا بچہ یہاں رکھا ہے, پانچ سال کا بچہ, تو انہوں نے کہا میں اس کو حج کرا دوں. آپ نے کرا دوں لیکن اس کا اجر تمہیں ملے, اپنا شوق بھی پورا کر لو لیکن اجر تو بھر تو نہیں ملنا, کیونکہ بچے کی تو ابھی نہ نیت ہے نہ ارادہ ہے.
اس کا مطلب ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد پھر اس کے
اعمال
آگے نہیں
بڑھتے. اس کا بھی رسول اللہ نے بالکل واضح جواب دے دیا کہ ین کہتے ہو امر ابن آدم الا بثلاث, جب انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو صرف تین چیزیں باقی رہ جاتی ہیں, باقی ہر عمل ختم ہو جاتا ہے, موت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے. یہ فرمایا کہ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ علم ین کہتے ہو, علم باقی رہ جاتا ہے جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. کسی آدمی نے لوگوں کو کچھ سکھایا, پڑھایا, کچھ لکھا, علم دیا لوگوں کو, تو جو علم دوسروں کے لیے نافع ہے تو یہ تو اس نے دے دیا نا. اب یہ جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا اجر اس کو بھی ملتا رہے گا علم دینے والے. صدقہ جاریہ, کسی نے کوئی نیکی کا کام کر دیا, کنواں لگا دیا, مسجد بنا دی ہے, کوئی اسکول بنا دیا ہے, کوئی نیکی کا کام کر دیا, جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اجر ملتا رہے گا. ولدن صالح یدعو لہ, اس نے اپنی نیک اولاد کی تربیت کی اور وہ دعائیں کرتی ہے اس کے لیے تو خدا قبول کرتا ہے. تو بالکل جسے فائنل بات کہہ دیا,
جو لوگ حج بدل کرتے ہیں کہ والدین کا خواہش تھی کہ ان کو حج کرنا تھا اور وہ نہیں کر سکے, تو اگر ان کی خواہش تھی اور ان کے بدلے میں کوئی حج کرے تو وہ حج بدل ہو جاتا
ہے؟ جی بالکل, بہت اعلیٰ کام آپ نے کیا. والدین کی شدید خواہش تھی, جانا چاہتے تھے, اسباب نہیں بنے, معذوری ہو گئی یا کوئی پیسے نہیں بن سکے, تو انہوں نے نیت کر لی ہوئی تھی, ارادہ پورا موجود تھا, آپ نے پایا کشمیر تک پہنچا دی, بڑی اچھی وہ پیچھے نہ ہونا چاہیے. قربانی پر تبصرہ کیا نا اللہ تعالیٰ نے, لنگ جنال اللہ لہوم ہوا والا دماغ ہو والا کی جنال ہو تک والی, جو قربانی کا جانور تم ذبح کرتے ہو اس کا خون اور اس کی گوشت مجھے نہیں پہنچتا, فرمایا وہ تکوا پہنچتا ہے جو تمہارے دل میں ہوتا ہے. تو یہ ٹرانسفریبل نہیں ہے تکوا یہ دل میں ہوتا ہے, یہ پہلے بھی موجود ہونا چاہیے, عمل اس کے بعد آپ کر رہے ہیں. میرے نزدیک اگر اولاد جو ہے وہ والدین کی کسی نیکی اور خیر کی خواہش کو پورا کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے عمل کا اجر بھی دے دے گا. نیت کا تو مل ہی چکا ہے, آدھا کام ہو چکا ہے, باقی آدھا ہونا تو آپ نے کہا. اس کو دیکھیے کتنی خوبی سے حضور نے بیان کیا, انہوں نے کہا کہ میرے جو والد تھے انہوں نے نظر مانگی تھی, پوری نہیں کر سکے, تو آپ نے فرمایا کہ اگر ان پہ قرض ہوتا تو اولاد کرتی نہ تو
اگر خواہش نیت نہ ہو جیسے آپ کے لگے
تو پھر وہ کبھی جواب دے دیا آپ نے تو پھر اپنی خواہش پوری کر لو لیکن اجر تمہیں ملے گا. دونوں اصول ٹھیک ہے, بھائی آپ کرنے تو حج جا رہے ہیں تو کیوں روکا جائے آپ کو, کہاں جا رہے لیکن اجر آپ نے واضح کر دیا گیا کہ اجر کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں, آپ کی نیت ارادہ آپ کا ہی شیئر وہ لازم ہے.
ہمارے نظر اور نیاز جو ہے وہ بہت کامن ہو رہی ہے, یعنی شریف بھی ہو رہی ہے اور پھولوں کی نیاز بھی ہو رہی ہے, نیاز کے بارے میں
میں تو جی یار نظر محمد کرکٹر سے واقف ہوں اور یا نیاز صاحب جو ایک بڑے مشہور پبلشر ہوتے ہیں, یہ آج کے دور کی اصطلاحات ہے. باقی پرانے زمانے میں لوگ یہ کیا کرتے تھے کہ مثال کے طور پر جیسے ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کہ فلاں کام میرا ہو جائے تو میں اتنے نفر پڑھ لوں گا یا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنا خرچ کر دوں گا, اس کو پسند نہیں کیا گیا. لیکن اگر کوئی کر لے اس طرح کا وعدہ تو پھر یہ لازم ہے کہ اس کو پورا کرے, کیونکہ وہ کام نیک ٹھیک ہونا چاہیے. اور اس میں بعض اوقات لوگ ناممکن باتیں کر لیتے ہیں, ہماری پائپداری بہت چھوٹی ہوئی تو اس نے کہا کہ اگر پاکستان یہ میچ جیت گیا تو میں 200 دفل پڑھ لوں, وہ بعد میں پڑھنے بڑے مشکل ہوتے ہیں. اس طرح کی نظریں جو ہیں وہ نہیں ماننی چاہیے.
لیکن جو کھانے پینے کی چیزوں پر ہوتے ہیں نیاز کی چیز کھانا جائز ہے؟
نیاز کی چیز کوئی اسلامی چیز ہی نہیں ہے, اصل چیز یہ ہے کہ آپ خدا کی راہ میں دیں. تو اگر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ میں نے چاول پکائے ہیں, کھانا پکایا ہے, یہ صرف غریبوں کے لیے ہے, تو پھر امیروں کو نہیں کھانا چاہیے. پھر وہ غریب ہوئی خان. باقی نیاز نظر کوئی چیز نہیں ہمارے ہے ہی کچھ نہیں. اتنی بات ہے نا کہ آپ کو بعضوں کا شوق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کی بات کر لیں. اچھا بعض جذباتی لمحات بھی ہوتے ہیں, مثلا بیماری ہے تکلیف ہے تو آدمی کہتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اوپر کرم کرے تو میں حج کروں گا عمرہ کروں گا. ٹھیک اچھی بات, نہ کریں تو اچھا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر شرائط عائد کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے, دعا کرنی چاہیے. لیکن اگر کر لیں تو کچھ نہیں, وہ کام جائز ہونا چاہیے. بہت سمپل سادہ دین ہے ہمارا, اس میں کوئی پیچیدگی نہیں.
سر آپ نے اس طرح کا بتایا ہے کہ جیسے مغلوبیت کے عذاب میں مبتلا ہیں یہودی اس وقت,
ہم بھی
جی
دونوں ہی.
اچھا تو سر وہ ان کو عذاب حضرت عیسیٰ کے زمانے کے بعد اس میں مبتلا ہو گئے تھے, اس کے بعد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے بعد جو ہے ان پہ اسی زمانے میں آخر میں ان کے جدیے کا ایک عذاب نازل ہوا تھا, تو وہ عذاب تا قیامت جاری ہے جو حضرت عیسیٰ کے زمانے میں تھا. یہ عذاب صرف حضور کے زمانے میں ہی رہا اور اس کے بعد اب تک اب ہم اس کو جزیہ ٹیکس کوئی نہیں لگاتے.
یہ تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو براہ راست دعوت دی تھی اور انہوں نے جانتے بوجھتے آپ کا انکار کر دیا, ان کو خدا نے یہ سزا دی. یہ سارے یہود سارے نصارہ کو نہیں دی, وہ سارے یہود کے لیے قیامت تک اس میں تو الفاظ ہی ہیں قرآن کے کہ جائر الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ, حضرت مسیح کا انکار کرنے بلکہ اس کو پھانسی چڑھانے کی کوشش کرنے کے نتیجے میں اب قیامت تک تم مسیحیوں کے مغلوب رہو. وہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے شہر میں یا یثرب میں مکے میں یا عرب میں جو تھے ان کا ذکر ہے.
اموالِ غنیمت کے بارے میں ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کتاب میزان میں, سورہ حج کی جو آیت ہے وہ لکھی اس میں جو ہے اللہ کی طرف ہے وہ مات ہوگا اور رسول کی طرف ہوگا, اس میں آپ نے پیغمبر کی جو آیت کے مفہوم میں آپ نے لکھا ہے کہ وہ ویل آف دا اسٹیٹ جو ہے اسٹیٹ اتھارٹی اس کا مال ہے, لیکن اس آیت کی یہ بات کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ
اتھارٹی
کے پاس ہوتی
ہے؟
اس
میں پیغمبر کا نہیں, میرا خیال بات سمجھنے میں کچھ غلطی ہو رہی ہوگی. میں نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ساری مصروفیات کار نبوت کے لیے اور ریاست کی خدمت کے لیے وقف کر دی, اب یہ سوال تھا نا کہ آپ کے لیے کیا بندوبست کیا جائے, کیونکہ مسئلہ تو وہ ہے کہ آپ معاشی ضروریات رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس وقت جو مال غنیمت آ رہا ہے فتوحات کے ذریعے سے, یہ سارا کا سارا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے بات ہے, اور اس میں آپ اپنی ضرورتیں بھی پوری کر سکتے ہیں اس کے پانچویں حصے میں, اور آپ اس میں اپنی اعزاز اقربا کی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں. وہ بندوبست آپ کے لیے کر دیا گیا تھا. اب وہ مثال کے طور پر ایک باغ تھا یا زمین تھی, تو آپ کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ اب کیا کیا گیا. اس میں میں نے یہ گزارش کی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ فیصلہ کیا کہ اب یہ ہمارے پاس رہے گا اور ہم حضور کے اقربا یا آپ کے خاندان کی ایسی خدمت کرتے رہیں گے. یہی کرنے چاہیے, وہ حضور اور آپ کے خاندان ہی کے لیے رہا, لیکن اس کا انتظام تو کسی کو کرنا تھا نا آپ کے پاس, تو وہ اسٹیٹ نے سنبھالی. اور یہ ہمارے بارے میں یہی کہا جائے گا, مثلا ہماری میراث ہے وہ ہمارے بچوں کو یا جس کو بھی ہم دینا چاہیں چلی جاتی ہے, لیکن اگر کسی کا کوئی باری وارث نہ ہو تو پھر وہ اسٹیٹ ہی کرنا سنبھالی.
والی
وارث
تو
والی وارث تو کوئی نہیں تھا نا, یعنی اس کو ملکیت نہیں قرار دیا گیا تھا بلکہ وہ اس سے فائدہ اٹھانے کا حق دیا گیا. جیسے مثال کے طور پر آپ جب اسٹیٹ کی ملازمت کرتے ہیں تو آپ کی خدمات کے تحت آپ کو گھر دے دیا جاتا ہے, وہ آپ کی ملکیت نہیں ہو جاتا, وہ آپ کی. تو اس میں بعض وقت یہ قانون بھی بنا دیا جاتا ہے کہ آپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد 3 سال بعد خالی کرا لیں گے.
آیت میں جو ہے وہ کہیں مطلب پیغمبر لکھا ہوا ہے, لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ پیغمبر کی, کیونکہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں اس وجہ سے ان کی مسجد بن گئی, اس میں لکھا ہوا پیغمبر کی طرف ہوگا اور اللہ کی طرف ہوگا, اور اس میں ان کی ہیڈ آف دا اسٹیٹ.
ہیڈ آف دا اسٹیٹ تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے وہاں, پیغمبر ہی کے لیے, یعنی رسول اللہ جو ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں وہ پیغمبر کی ذمہ داریاں بھی ہیں, ریاست کی ذمہ داریاں بھی ہیں. میں نے جو جملہ لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے اب تجارت کرنا یا کوئی اس طرح کا کام کرنا ممکن نہیں رہا, آپ کی تمام مصروفیات جب اس نوعیت پہلے تو آپ تجارت کرتے تھے باقاعدہ، آپ عرب کے متمول تاجر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالی لحاظ سے بہت مستحکم شخصیت رکھتے تھے، بلکہ آپ کے بارے میں شروع میں یہ بات کہی گئی کہ لوگ اس وجہ سے بہت قریب جا رہے ہیں کہ آپ کا دسترخوان بہت اچھا ہوتا ہے، تو پہلے تو آپ تجارت کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ وہ تجارت آپ کو چھوڑ دینی پڑی اپنی مصروفیات کی وجہ سے۔ جب آپ مکہ سے مدینہ آئے تو یہاں پیغمبری کی ذمہ داریوں کے ساتھ ریاست کے سربراہ کی ذمہ داریاں بھی آپ نے سنبھالی، تو یہ وجہ بتائیے میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں آپ کے لیے بندوبست کیا، اس کا اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں، پیغمبری کی حیثیت سے سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اس میں سے آپ اپنے اعزاز اقربات کی بھی خدمت کرتے تھے یا ان کی ضروریات بھی پوری کرتے تھے، تو سوال پیدا ہوا کہ یہ جو مال ہے کیا اب ان کو محروم کر دیا جائے، تو اس کا نظم و نسق سے سنبھال لیا اور حضور کے اعزاز اقربا کی ویسے ہی خدمت ہوتی تھی، وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک ہوتا رہا۔
اگر باپ کے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹا فوت ہو جاتا ہے اور باپ بھی زندہ ہے تو اسے بیٹے کے بچے ہیں کیا وہ وارث ہوں گے باپ کی؟
ان کو باپ کا حصہ مل جائے گا، اس میں چونکہ ہمارے علماء اختلاف کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے اس پر ایک آرٹیکل لکھ دیا ہوا ہے، وہ موجود ہے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، میرا کالا انگریزیوں کی ترجمہ ہو گیا یتیم پوتے کی وراثت کے عنوان پر، مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کو اس سے اختلاف تھا، انہوں نے اس کے خلاف کچھ دلائل دیے ہیں، میں نے ان کا جواب بھی دے دیا، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، میرے نزدیک یتیم پوتے کو اس کے باپ کا حصہ ملا۔
السلام
علیکم، ایک کوشچن میں لکھنا بند کر دیا کوئی نہیں پڑھتا
پڑھیں گے،
کوئی ایسا آپ کا جدید مسئلہ نہیں ہے جس پر میں نہیں لکھ سکوں،
بینک اکاؤنٹ ہیں کرنٹ جو سیونگ اکاؤنٹ ہیں اس پہ جو ریگولر انٹرسٹ ارن کرتے ہیں اس کا بہترین مطلب کیا ہو سکتا ہے، مطلب اپنے ریلیٹیوز کو فیملی کو
غریب لوگوں کو دے دیجیے، وہاں چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں غریب لوگوں، بلکہ بہت سے لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ ایک الگ اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اور دو چار دس لوگ اس طرح اپنا جمع کراتے رہتے ہیں، آپ خود استعمال نہیں کریں گے باقی آپ
زکاتی طریقے کو زکاتی کے جو سونا ہے یا کوئی زیور پڑا ہوا ہے سات سو روپئے اوپر کی جو غذا ہے اس کو بھی کیا ریگولر استعمال
نہیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ خواتین روزمرہ پہنتی ہیں، یعنی کوئی دو بندے پہنے ہوئے ہیں، کوئی ایک آدھ ہار پہنا ہوا ہے، اس طرح کوئی چوڑیاں ہیں، روزمرہ کے زیورات جو ہیں وہ ذاتی استعمال کے زیورات ہیں، ہمارے ہاں سونا دو پہلوؤں سے رکھا جاتا ہے، ایک روزمرہ پہننے کے لیے اور ایک سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ کچھ سیونگ ہو گئی پڑے ہوئے زیورات اس پر زکات ہوگی، روزمرہ استعمال والا آپ کا ذاتی استعمال کیا ہے اس پر نہیں ہوگا،
لیکن اگر
وہ
ذاتی استعمال والا سات تولے سے زیادہ ہو،
نہیں وہ جتنا بھی ہو، تو ویسے سات تولے سے زیادہ جو ہے اس کو ذاتی استعمال میں رکھنا نہیں چاہیے، لیکن اگر تھوڑا بہت زیادہ ہو تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایگزمپٹ ہے، وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کی گاڑی اگر ایک کروڑ کی بھی ہے تو
بہت
سارے
لوگوں کو ہوتی ہے کہ تھوڑی تھوڑی چیزیں چھوٹی چھوٹی ہم نے بنا کے یوز کے لیے اور وہ ہم پہن رہے کر رہے ہیں کہ ہم نے کچھ سیونگ کے پوائنٹ آف ویو سے،
بس وہ سیونگ کے پوائنٹ آف ویو سے جو آپ نے زیور یا سونا رکھا ہوتا ہے اس پہ لگا
دیں، اپنی پوری پراپرٹی اور سونے کی ایک ساتھ ہے یا سب کا علیحدہ علیحدہ ڈھائی فیصد دینا پڑتا ہے،
وہ تو ہر صورت میں ایک ہی رقم رہے گی، آپ جیسے چاہے کر لیں، یعنی الگ الگ حساب کریں تب بھی وہی نتیجہ نکلے گا اور سب اکٹھا کر لیں تب بھی وہی نکلے گا، یعنی آپ کا کوئی پلاٹ ہے، آپ کا کوئی اور پیسہ آپ کے بینک میں پڑا ہوا ہے، آپ کا سونا چاندی ہے، مال جو بھی ہے آپ کے پاس وہ کسی بھی شکل میں ہے تو اس کے اوپر آپ کو 2.5% زکات دینی ہے، اور اگر کچھ پروڈکشن ہو رہی ہے تو پھر 5%, 10% اور 20%، مثلاً والدین سے اگر میراث مل جائے، اچانک پتا چلے کہ ابا میاں جو ہیں وہ کوئی 2-4-10 لاکھ روپیہ چھوڑ گئے ہیں تو اس پر 20% لگاتا ہے ملتے ہی،
اگر
رامدین
صاحب اگر بچیوں کے لیے اگر جمع کر کے رکھا ہوا ہے یا
جو ان کی شادی کی ناگزیر ضرورت کے لیے رکھا جاتا ہے, جو ہمارے یہاں تو ہے نا ہماری معاشرت میں بدقسمتی سے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے, وہ ایگزمپٹ ہوگا. وہ ٹریننگ کے بہانے سے نہیں رکھنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہانا اور ہیلا
نہیں.
جی وہ آپ نے خاص کر دینا کہ یہ بچی کی شادی کی ناگزیر ضرورت.
ہم سب اپنی بات کرتی دن میں ایئر کنڈیشن کے لحاظ سے جو کافی چیزیں دن میں ایڈ ہو چکی ہوئی ہیں, ہم کافی غور دی جاتا ہے کہ نماز کے بعد جو ہے آپ سنتے بھی پڑھیں اور پھر سنتے بھی لوگ کس میں ہیں, اور اس پر نفل پر بھی غور دیا جاتا ہے کہ نفل بھی لازمی پڑھ کر جائیں, اس میں آپ کا کیا پوائنٹ ہوگی؟
نماز کی دو قسمیں ہیں, ایک نماز وہ ہے کہ جو آپ پڑھیں گے اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا, نہیں پڑھیں گے تو پوچھے گا, وہ فرض نماز ہے بس, وہ فرض نماز ہے اور بس. اس کے بعد نماز کی دوسری قسم ہے نفل. نفل کا قاعدہ یہ ہے کہ آپ پڑھیں گے اجر ملے گا, نہیں پڑھیں گے تو اللہ نہیں پوچھے گا. باقی سب نمازیں نفل ہیں. ظاہر ہے کہ جب اب آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ آپ اگر نفل پڑھیں گے تو آپ کو اجر ملے گا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی تو پڑھتے ہوں گے نا, تو جو آپ نفل پڑھتے تھے ان کو سنت کہا گیا, وہ نفل ہی پڑھیں گے تو اللہ اجر دے گا, نہیں پڑھیں گے تو نہیں پوچھے.
سنتوں کے بعد ایک نفل ہے
وہ یہ بتا رہے ہیں آپ کو, ایک ہسٹوریکل انفارمیشن دے رہے ہیں کہ جو نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام سے پڑھتے تھے اس کو لوگوں نے نام دے دیا آپ تک ایک انفارمیشن پہنچانے کے لیے, سنت موقع. جو نفل کبھی آپ نے پڑھے کبھی نہیں پڑھے بلکہ کبھی بھی نہیں پڑھے لیکن کسی کو نصیحت کر دی پڑھنے, اس کو کہا سنت غیر موقع. اور جن میں آپ نے ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کیا اب وہ رہ گئے باقی کا. یہ اس کی تاریخ ہے. اصل میں صرف دو ہی قسمیں ہیں نماز کی, وہ یا فرض ہوتی ہے یا نفل ہوتی ہے. یہ رسول اللہ کی نسبت سے یعنی آپ کے پڑھے جانے والے نفلوں کو کیٹیگرائز کیا لوگوں نے, تو اس کو ایک ہسٹوریکل انفارمیشن سمجھیں, اصل میں وہ نفل ہے. وہ بھی نفل ہے, وہ تحجد کی نماز. تحجد کی نماز بھی نفل نماز ہے. رسول اللہ پر چھ نمازیں تھیں, ہمارے لیے پانچ ہیں یہ معلوم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھ نمازیں پڑھنی لازم تھی, یعنی پانچ جو ہم پڑھتے ہیں اور چھٹی تحجد کی, لیکن ہمارے لیے وہ نفل ہے. وہ نفل نماز بعض لوگوں نے کہا کہ صبح نہیں اٹھا جاتا, اب تو فجر کے لیے بھی لوگ اٹھ پاتے, اس وقت لوگوں نے تحجد کے لیے کہا نہیں اٹھا جاتا, تو ہم عشاء کے بعد پڑھ لیا گئے تو آپ نے سمجھ پڑھ لو. یہ جو وتر آپ پڑھتے ہیں یہ تحجد کی نماز ہے. ہر نفل نماز کے بارے میں یہی اصول ہے کہ نہ پڑھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, پڑھے تو اجر ملے گا, اللہ تعالیٰ کی عبادت شوق سے کرنی چاہیے.
آئی تھنک بنسل یہ سوال اس لیے تھی کہ پاکستان میں صنفی ہے جو موسٹلی اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے وہ بیشک کو واجب کہتے ہیں, لیکن باقی جو شافی ہیں اور وہ
جتنی باتیں آپ نے مجھ سے پوچھی ہیں مانتی ہیں پوچھ لیں, وہ اپنی بات بتا رہے ہیں, میں نے اپنی تحقیق کر دی.
مجھے نماز
کے سلسلے
میں پوچھنا تھا کہ جب ہم جاب پہ ہوتے ہیں اور اس میں جیسے اگر گھر کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور اگر آپ یہاں پہ جاب کرتے ہیں اگر ایسی کوئی فیسلٹی نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ پڑھ سکیں گھر کی نماز, تو کیا ہمیں اپنے امپلائر کو انسسٹ کرنا چاہیے اس بات پہ کہ ہمیں ٹائم دیا جائے اس نماز کے لیے, یا وہی ہے کہ ہم کلا پڑھ لیتے ہیں تو وہ
ریکویسٹ کرنی چاہیے. ہر جگہ آپ کی کوئی اگر مذہبی ذمہ داری ہے جو کہ فرض ہے نماز, تو ریکویسٹ کرنی چاہیے اگر وہ مان لیں, لیکن اس میں ایک سہولت بھی موجود ہے کہ آپ کو اگر کوئی اس طرح کی پریشانی ہے, ڈاکٹر ہیں ان کو بعض اوقات آپریشن کرنا ہوتا ہے, تو آپ ظہر اور عصر کو ملا سکتی ہیں, مغرب اور عشاء کو ملا سکتی ہیں, یعنی ظہر کی نماز ہوا تو ساتھ ہی عصر بھی پڑھ لیں. نہیں اسی طرح اگر کسی وقت سوتے رہ گئے ہیں ٹریفک میں پھنس گئے, ہو جاتا ہے نا سارے شہروں میں بعض اوقات گھنٹوں کے لیے ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں, تو اس میں جو نماز رہ جائے, ویسے تو آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے پڑھ سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا ہے کہ جب اس طرح کی صورت ہو تو پھر ریان اور رکمانا پیدل چلتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں, لیکن اگر رہ جائے تو وہ جیسے ہی آپ گاڑی سے اتریں گے اس کا وہ قضا نہیں ہوئی, وہ آپ کی نماز اسی طرح ہوگی. سوتے میں یہ آدھا کل کے نہ سویا کریں.
مطلب
نیند سے بیداری بھی آ رہی ہے، جیسے ہی آپ اٹھے تو نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز سے نہیں نکلا. وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے ساتھ پیش آ گیا تھا، خیبر سے واپس آتے ہوئے رات کے وقت جب آپ نے پڑاؤ کیا ہے، تو اگرچہ آپ نے بلال کو ذمہ داری دی تھی کہ نماز کے لیے اٹھا دے گا، لیکن وہ بلال بھی سو گئے، لوگ تھکے ہوئے تھے، حضور کی آنکھ بھی نہیں کھلی، کسی کی بھی نہیں کھلی. کوئی اچھا خاصا سورج نکل چکا تھا جب لوگ جاگے، بلکہ سورج کی کرنوں ہی سے جاگے. تو آپ نے نماز پڑھائی فوری طور پر، تو کسی نے آگے کہا کہ آج تو بڑی غلطی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا انما تفریح پھر جتنا لہسٹ تفریح پھر نہ نہیں، سوتے میں کوئی غلطی نہیں، کچھ بھی نہیں ہو. جب خدا نے ہمیں اٹھایا ہم نماز پڑھی.
وراثت کے مسئلے میں قوانین ہیں اسلام کے، وہ لگتا ہے کہ جہاں تک میری سمجھ ہے کہ موروثی وراثت کے زیادہ اپلیکیبل ہیں، جیسے زمینیں جس کے اگر میں مر گیا تو میرے بھائی کو ملے گی، میرے بچوں کو ملے گی، میرے والدین کو ملے گی. آج کل کا جو سیٹ اپ ہے اس میں یہ ہے کہ ہر شخص اپنا کماتا ہے، اپنا کھاتا ہے، اس کا کوئی لینا دینا ہے کہ والدین سے بھائی بہن سے مستر اور اپنا لیتا خاص کما رہے ہیں. تو اس سینیریو میں کیا وہی چیز اپلیکیبل ہوگی؟ کیونکہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہمارے بچے اور جو بیوہ پیچھے رہ جاتی ہے اس کی بہت ہی لمیٹڈ انکم رہ جاتی ہے، کیونکہ تو موریسی زیادہ وراثت تو ہے نہیں ہے. تو کس سلسلے میں کیا کچھ ہے گنجائش اسلام کے اندر، یا وہی چیز اپلیکیبل ہوگی جو موریسی وراثت میں تھی؟
اسلام کا جو میراث کا قانون ہے، پہلے اس کو پورا سمجھ لیجیے، وہ ہے کیا؟ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال دولت کچھ بھی ہے اور آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ دنیا سے جانے کا وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے، تو سب سے پہلے آپ کو آگے بڑھ کر وصیت کرنی چاہیے، اپنی ول لکھیں، یہ بتائیں کہ آپ کے بعد یہ کس کے پاس جائے گی. اس میں آپ نے کسی دوست کی مدد کرنی ہے، کسی پبلک کام کے لیے دینا ہے، یا آپ نے مثال کے طور پر جیسے آپ نے فرمایا کہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ میری بیوی کو میرے بعد زندگی بسر کرنی ہوگی یا اس کی یہ ضرورت ہوگی، اس کے بغیر اس کے لیے کوئی راستہ نہیں. ہمارے معاشرے میں عورتیں اگلے دن دوسری شادی نہیں کر رہی تھیں. اسی طرح میرا کوئی بچہ ہے، چھوٹا ہے، پڑھ رہا ہے ابھی، اس کی تعلیم کا معاملہ ہے، تو تمام ضرورتوں کے لیے یا کسی کی خدمت کے سلے میں آپ پہلے وصیت کریں گے. آپ کی وصیت کے بعد بچ گیا تو اب آپ کی مرضی کو اللہ نے موقع دے دیا نا آپ کو، وہ آپ نے استعمال کر لی، اب جو بچ گیا ہے اس پر میراث کے قانون کا اطلاق.
نفل
اور سنت نمازوں میں کیا آپ قرآن کھول کے پڑھ سکتے ہیں؟ جس طرح دعائیں یاد کر رہے ہیں، تو دعائیں یاد کریں گے اگر آپ بار بار پڑھنا چاہ رہے ہیں، آپ نے ویسے بھی پڑھتے ہی رہتے ہیں یاد کرتے رہتے ہیں، لیکن چاہیں تو سنت یا نفل یا تراویح نماز میں قرآن کھول کے پڑھ سکتے ہیں؟
جی،
کھول کے ہی پڑھ سکتے ہیں. اور آپ تو آپ کے پاس جو قرآن مجید سننے کے موقع ہوتے ہیں، کان میں لگائیے اور سننا شروع کر دیجیے.
جی وہ بھی کرتے ہیں، لیکن جیسے نماز سننا پڑھ رہے ہیں،
نفل یا تراویح میں
قرآن شریف
کھول کے؟ جی بالکل، عالم عرب میں تو عرصے سے نماز پڑھائی جاتی تھی، تراویح کی نماز ہے، اس میں وہ پڑھتی ہی کوئی قرآن کھول کے. امام تو خود پڑھ رہا تھا، اس کو تو سننا ہے نا آپ کو، اس میں کھول کے کہیں گے وہ تو آپ سن رہے ہیں نا، وہ پڑھ رہے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ کہاں پڑھ رہا ہے. ہاں بالکل کھول. ہاں جی، بس وہ روکنے والے بھی پوچھنا چاہیے، وجہ کیا روکنے کی؟
ہمیں ایک ایسا
کہ ہم امام سے پڑھتے تھے تو ہم نظر ڈال رہے ہوتے تھے، اس سے ایک تو سر آپ کی پڑھنا بہت ویری ویری اچھی امپروو کر رہے تھے ہم لوگ، اور کنسنٹریشن ہوتی تھی. قرآن پڑھنے کا حکم دے دیا گیا تو آپ حکم کیبل کر رہے ہیں، اس میں یہ نہیں تشریح کی گئی آپ کو قرآن پکڑ کے پڑھیں یا کس طرح پڑھیں. قرآن پڑھنا ہے آپ کو، اس میں کوئی نئی چیز آپ نہیں کر رہے. جی
دعا مانگنے کا صحیح طریقہ،
کسی سے پوچھے بغیر جس کے لیے بڑی دل میں آمادگی ہو جائے وہی صحیح طریقہ ہے. دعا تو آپ تو ہی مانگتے ہیں نا، جب آپ کے اوپر ایک دعا کی کیفیت طاری ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ کو اپنی ارداس اپنے رب کے سامنے پیش کرنی چاہیے، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے. اس میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے طریقے سے، جیسے ہمارے یہاں حج میں ہوتا ہے نا، لوگ عمرہ یا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں جب تو کوئی ایک صاحب آگے سے داغ آ کے کوئی دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، بالکل ہی بےحدہ بات. آپ اپنے دل کے اندر اللہ کو یاد کیجیے، اس طرح یاد کریں گے آپ کے اندر سے آمادگی پیدا ہو رہی ہے. اس میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی ہیں وہ آپ کو یاد ہے وہ کر لیں، ورنہ اپنی اردو زبان میں کریں. اب مثلا حج میں سوائے تلبیہ کے وہ لبیک اللہم لبیک کیا، کوئی ذکر مقرر نہیں کیا، جو جی چاہے آپ اپنی زبان میں کریں. حضور نے اس میں متعین کر دیا نا کہ یہ حصہ لازم ہے اور باقی میں تم آزاد ہو. نماز میں بھی ایسی سورہ فاتحہ قرآن مجید کا کچھ حصہ ملانے کے بعد آپ سجدے میں کیا پڑھیں، آپ رکوع میں کیا کریں، آپ بعد میں دعائیں گے، جو جی چاہے کریں، جو زبان میں چاہے. صرف سورہ فاتحہ اور قرآن کا جو حصہ ہے یہ عربی میں ہے. اس طرح بڑا اچھا خود پیغمبر نے توازن پیدا کر لیا ہے کہ آپ کا بھی اس میں رہے اور مسلمانوں کی ایک اجتماعی نماز بھی موجود ہے. ٹھیک ہے،
قرآن پڑھنے کے لیے پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، اس پہ آپ نے ضرور آج کل لکھا ہوگا پڑھا کہیں. یہاں پہ جب ہم بچوں سے کہتے ہیں کہ قرآن شریف پڑھو تو یوزلی بہت زیادہ فورسفلی ان کو عربک پڑھنے کو کہتے ہیں، اور بچے یہاں پہ جو کہ لاجیکل تھنکنگ رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سمجھ نہیں آ رہا تو پھر ثواب کی طرف.
دیکھیے یہ قرآن مجید کے بارے میں یہ جو سواد سے گفتگو شروع ہوتی ہے یہی نہیں ہوئی چاہیے، بچے کو بھی اسی پہلو سے تعارف کرانا چاہیے اس کا، یہ ہمارے خدا کا میسج ہے تو ہم نے اس کو سمجھنا ہے. بچے کو، چھوٹے بچے کو بھی جب آپ قرآن پڑھیں تو یہ اس کے ذہن میں ڈال کے اس کو اسے کہیں کہ یہ میسج جو اوریجنل لینگویج میں ہے یہ ہم چاہتے ہیں تم اس کو بھی پڑھنا سیکھ لو، اور آؤ ہم تمہیں اس کے معنی بھی سمجھاتے ہیں. قرآن نے خود اپنے بارے میں کیا کہا ہے؟ یہ کہا ہے کہ یہ کتاب میں اس لیے اتاری ہے تاکہ اس کو پڑھ کے ثواب حاصل کیا کروں، یہ نہیں کہا. قرآن کہتا ہے کتاب انزلناہ مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ اس کی آیتوں کو پڑھ کے تم ان پر غور کرو اور اس سے عقل والے نصیحت حاصل کرو. یہ قرآن کا مطلب ہے. تو بچوں کو اس سے تعلق چاہیے نا، ثواب سے کیوں تعلق کرائے؟ تو آپ تو ہر نیکی کا کام جو آپ کرتے ہیں مل ہی جائے گا خود بہت، اس کے لیے اتنی تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو پہلے وہ کام کرنا ہے. مقصد کیا ہے قرآن کا؟
بتایا جاتا ہے کہ یہ کام کریں گے ایسے کام نہیں کریں گے،
کیونکہ اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ زندگی بھر کبھی قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کتاب سمجھتے ہیں. نفسیات میں داخل ہو گیا مسلمانوں کی کہ قرآن مجید یہ ثواب حاصل کرنے کی کتاب، قرآن کی نصیحت کیا ہے، قرآن پیغام کیا لے کے آیا ہے، قرآن میرے اندر تبدیلی کیا پیدا کر رہا ہے، وہ پرابلم ہی نہیں. اس وجہ سے قرآن نے خود یہ بات بیان کر دی کہ یہ کتاب ہم نے ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں نازل کی، اس لیے نازل کی. یہ آپ بچوں کو سمجھ، وہ پہلے دن سے یہ سمجھے، جتنی ان کی عمر ہوتی ہے پہلے دن سے یہ سمجھے کہ یہ کوئی سمجھنے کی چیز ہے، جس کو ہم نے پڑھنا ہے، جاننا ہے کیا ہے، یہ تجسس پیدا کرے. باقی پتا کرنے کے لیے لایا کہ آپ تو بچے کی عمر کے لحاظ سے بات کرتے ہیں، جیسے جیسے وہ سمجھتا جائے اور اس کو سمجھا کے ہی پڑھانے کی طرف لے جانا چاہیے.
بہت بہت شکریہ، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مجھ سے دعا کے ساتھ اس کانفرنس کا اختتام کروا دیں.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. پروردگار ہم کو ہمیشہ صحیح بات کو سمجھنے، صحیح بات کو سننے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق. صلی اللہ تعالیٰ